रेडी है आप लोग अटेंडेंस के लिए? जी, आयशा तुराबी, किरण अवान, अशिया खालिद, माहा अजहर, सादिया सलाहुद्दीन, यास्मीन बानो, रिजवाना कमर, फरीदा खान, फौजिया अजीज, रईस मुसव्वर, आलिया कुरैशी, फातिमा मोहम्मदी, निगत सवाल, वहीदा गुगरू, आलिया अख्तर, निशात कौसर, नायला क्यानी, नाजिया खानम, फरा नाज, सना आफरीन, फरजाना सैलूद, शाहीना सुरैयो, सबा फातिमा, जवेरिया कादरी, असरा फातिमा, अमीरा फातिमा, असमा फातिमा, नुमैरा किदवाई, मिराज फातिमा, बुशरा सिद्दीकी, सायरा आजाद, गजाला रशीद, अर्शिया गुलनास, नुसरत बेगम, मरियम तलाल, सानिया शहबाज, फिजा फरहान, जुबिया रिजवान, अबीरा शिराज, फौजिया याकूब, शहनाज सुल्ताना, कैसरा चौधरी, अरूज फातिमा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की अटेंडेंस कंप्लीट हुई। सनोवर मसूद, किसी की अगर अटेंडेंस रह गई हो, किसी का नाम बुलाने से रह गया हो, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। इंशाल्लाह ताला आज हम आयत नंबर 22 से लेके 46 तक, लेसन नंबर 195, सूरह अल कसस, पारा नंबर 20 करेंगे, और पहले ट्रांसलेशन, इंशाल्लाह ताला फिर उसकी तफसीर। इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं एक ही स्ट्रेच में 2 आवर्स 25 मिनट की है। इंशाल्लाह ताला इसको कोशिश करते हैं कि हम एक ही दफा में खत्म करें, लेकिन अगर हमें लगा कि नहीं, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, और एंड पे फिर हम इंशाल्लाह ताला रिकैप भी करेंगे, आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा। शुरू करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق نمبر 195 آیت نمبر 22 سے 46 سورۃ القصص لیسن نمبر 195 آیت نمبر 22 to 46 سورۃ القصص لفظی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما और जब तवज्जह इसने रुख किया तिल्का मदयन मदयन की तरफ काला असा रब्बी कहा उम्मीद है कि रब के दिखा दे मुझको सवा सबील सीधा रास्ता वलम्मा वरद और जब पहुंचा मा अमद्यन मदियन के पानी पर वजद अलैही पाया उस पर उम्मतम मिनन नासी लोगों की एक जमात को यस्कून वो पानी पिला रहे हैं इनके सिवा इम्रअतैन दो औरतें तजूदानी अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं काला कहा मा खतबुकुमा तुम्हारा क्या काम है कालता दोनों ने कहा ला नस्की नहीं हम पानी पिला सकती हत्ता युस्दिरो रियाउ यहाँ तक के अपने जानवर निकाल ले जाएं चरवाहे यानी युस्दिरा का मानी है ले जाना और रियाउ कहते हैं चरवाहे को बकरियों को चराने वाले वा अबू ना शेखुन कबीर
वा अबू ना शेखुन कबीर
और हमारा बाप बूढ़ा है उम्र का فسقا لهما پس پانی پلا دیا ان دونوں کے لیے ثم تولا پھر منہ پھیر لیا الی الظلی سائے کی طرف فقال ربی پھر کہا اے میرے رب انی لما انزلتا بے شک میں اس کے لیے جو تو نازل کرے الی من خیر فقیر میری طرف بھلائی میں سے محتاج ہوں یعنی جو بھی چیز تو مجھے دے مجھے اس کی ضرورت ہے. فجاءته پس آئی اس کے پاس احداہما ایک ان دونوں میں سے تمشی علی استحیاء چلتی ہوئی شرماتی ہوئی حیا کے ساتھ قالت اس نے کہا ان ابی یدعوک بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں لیجزیک تاکہ آپ کو دیں اجرما سقیت لنا اجرت اس کی جو آپ نے پانی پلایا ہمارے لیے فلما جاءہ پس جب آیا اس کے پاس وقص علیہ القصص اور بیان کیا اس کے سامنے اپنا حال قال لا تخف کہا تو نہ خوف کر نجوت من القوم الظالمین تو نے نجات پائی ظالموں کی قوم سے قالت کہنے لگی احداہما ان دونوں میں سے ایک یا ابت استأجرہ اے میرے ابا نوکر رکھ لیجئے اس کو ان خیرہ بے شک بہترین من استأجرت وہ جس کو آپ نوکر رکھیں القوی الامین مضبوط اور امانت دار ہے قال انی اریدو کہا بے شک میں چاہتا ہوں ان کے حق کہ نکاح کر دوں تجھ سے احد ابنتی اپنی دو میں سے ایک بیٹی کا ہاتین ان دو علی اس پر انتا جرنی کہ تو میری خدمت کرے سمان یا حجت آٹھ برس فائن اتممت پھر اگر تو پورے کر دے اشرن دس فمن اندک تو تیری طرف سے ہے یعنی یہ تیرا احسان ہوگا وما اريد اور نہیں میں چاہتا ان اشق کہ تکلیف ڈالوں علیکا تجھ پر ستجدنی ان قریب تو مجھے پائے گا انشاء اللہ من الصالحین اگر چاہا اللہ نے نیک لوگوں میں سے قال ذلک بینی وبینک کہا یہ میرے اور تیرے درمیان مقرر ہوا ایم الاجلین جون سی بھی دو مدتوں میں قدیتو میں پوری کر دوں فلا عدوان علیہ بس نہ زیادتی ہو مجھ پر. واللہ علی ما نقول وکیل, اور اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں گواہ ہے. فلما قضى موسى الاجل, بس جب پوری کر دی موسیٰ نے مدت. وسار ابی اہلی ہی, اور چلا اپنے گھر والوں کے ساتھ. آنس من جانب تور نارو, دیکھی اس نے تور کی جانب آگ. قال, کہا. لأهلهم كثوا, اپنے گھر والوں کو تم ٹھہرو. انی آنست نارا, بے شک مجھے نظر آئی ہے آگ. لعلی, شاید کہ میں. آتی کو منہا بخبرن, لاؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر. او جذوت من النار, یا انگارہ آگ کا. لعلکم تستلون, تاکہ تم سیکو یا تاپو. فلما, بس جب. اتاہا, آیا اس کے پاس. نودی من شاط الواد الایمنی, پکارا گیا میدان کے دائیں کنارے سے. فی البقعت المبارکہ, ایک مبارک جگہ سے. من الشجرتی, ایک درخت میں سے. یا موسیٰ, کہ اے موسیٰ. انی, بے شک میں. ان اللہ, میں ہی اللہ. رب العالمین, رب تمام جہانوں کا. ون القی عصاک, اور یہ کہ ڈال دو اپنی لاٹھی. فلما رآہا, پس جب اس نے دیکھا اس کو. تحتزو, حرکت کر رہی ہے. کأنہا جانو, گویا کہ وہ ایک سانپ ہے. ولا مدبرا, پھیر لی پیٹ. ولم یعقب, اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھا. یا موسیٰ, اے موسیٰ. اقبل, آگے آؤ. ولا تخف, اور نہ ڈرو. انکا, بے شک تم. من الآمنین, امن پانے والوں میں سے ہو. اسلک, ڈالو. یدکا, اپنا ہاتھ. فی جیبی کا, اپنے گریبان میں. تخرج, نکل آئے گا. بیداء, سفید. من غیر سوء, بغیر عیب کے. وضمم الیک جناحک, اور سکیڑ لو اپنی طرف اپنا بازو. من الرحب, خوف سے. فذانک, پس یہ دو. برہانانی, دو دلیلیں ہیں. من ربک, تمہارے رب کی طرف سے. الی فرعون و ملئیہ, طرف فرعون اور اس کے درباریوں کے. انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ تھے نافرمان لوگ. قال رب إني قتلت منهم نفسا کہا موسیٰ نے اے میرے رب بے شک میں نے قتل کیا ان میں سے ایک شخص کو فأخاف وأن يقتلون بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کرے وأخي هارون اور میرا بھائی ہارون ہوا افصح منی لسانا اس کی زیادہ صاف ہے زبان مجھ سے فارسلہ معی ردہ بس بھیج دو اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر یصدقنی وہ میری تصدیق کرے انی اخاف وان یکذبون بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دے قال سنشد فرمایا ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے ادک تیرا بازو بی اخی کا تیرے بھائی کے ساتھ ونچ الکما اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے سلطانن غلبہ فلا یسلون الیکما بس وہ نہ پہنچ سکیں گے تم دونوں کی طرف بیا یاتینا ہماری نشانیوں کے بسبب انتما تم دونوں ومن اتبعکم الغالبون اور جو تم دونوں کی پیروی کریں وہ غالب رہیں گے فلما جاءهم موسى بس جب آیا ان کے پاس موسیٰ بآیاتنا بینات ہماری روشن نشانیوں کے ساتھ قالوا ما هذا انہوں نے کہا نہیں ہے یہ الا سحر مفترا مگر جادو ہے بناوٹی وما سمعنا بهذا اور نہیں سنا ہم نے یہ فی آبائنا الاولین اپنے اگلے باپ داداؤں میں وقال موسیٰ ربی اور کہا موسیٰ نے میرا رب عالم بمن جاء بالہدا خوب جانتا ہے اس کو جو آیا ساتھ ہدایت کے من عنده اس کے پاس سے ومن تكون له عاقبۃ الدار اور اس کو کہ ہے جس کے لیے عاقبت کا گھر انه لا يفلح الظالمون بے شک وہ نہیں فلاح پائیں گے ظالم وقال فرعون اور کہا فرعون نے یا ایہا الملأ اے اہل دربار ما علمت لکم نہیں میں جانتا تمہارے لیے من الہ غیری کوئی معبود اپنے سوا فاوقد لی بس آگ لگاؤ میرے لیے یا حامان علی الطین اے حامان مٹی پر فاجعل لی سرحا پھر بنا لو میرے لیے محل لعلی اطلع تاکہ میں جھانکوں الی الہ موسیٰ طرف موسیٰ کے الہ کے وانی لعظنہ من الکاذبین بے شک میں سمجھتا ہوں اس کو جھوٹوں میں سے وَاسْتَكْبَرَ هُوَا اور تکبر کیا اس نے وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ
اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا
يُرْجَعُونَ
اور سمجھا انہوں نے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹ کر آئیں گے فَأَخَذْنَاهُ پھر پکڑا ہم نے اس کو وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکروں کو فَنَبَذْنَاهُمْ پھر ڈال دیا ہم نے ان کو فِي الْيَمِّ دریا میں فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الظَّالِمِينَ
پھر دیکھو کیسا تھا انجام ظالموں کا وَجَعَلْنَاهُمْ اور بنایا ہم نے ان کو اَئِمَّتَن يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ
پیشوا کے بلاتے تھے آگ کی طرف وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا
يُنْصَرُونَ
اور قیامت کے دن وہ مدد نہ دیے جائیں گے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دی اس دنیا میں لعنت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ
الْمَقْبُوحِينَ
اور قیامت کے دن وہ بدحالوں میں ہوں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى اس کے بعد کے ہلاک کر دی ہم نے نسلیں پہلی بَصَائِرَ لِلنَّاسِ روشن دلیلیں ہیں لوگوں کے لیے وَهُدًى وَرَحْمَةً اور ہدایت اور رحمت لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اور نہیں تھے آپ مغربی جانب کی طرف اس قدینا الى موسیٰ الامر جب فیصلہ کیا ہم نے موسیٰ کی طرف اس معاملے کا وَمَا كُنْتَ مِنَ
الشَّاهِدِينَ
اور نہیں تھے آپ گواہوں میں سے
وَلَكِنَّا
اور لیکن أَنشَأْنَا قُرُونًا پیدا کی ہم نے قومیں فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ
الْعُمُرُ
پھر طویل ہو گئی ان پر عمر وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا اور نہیں تھے آپ رہنے والے فی اہل مدینہ، اہل مدین میں سے، تتلو علیہم آیاتنا، کہ پڑھتا تو ان پر ہماری آیتیں، ولکننا کننا مرسلین، اور لیکن تھے ہم ہی بھیجنے والے، وما كنت بجانب الطور، اور نہیں تھے آپ طور کی جانب، اس نا دینا، جب آواز دی ہم نے، ولکن رحمت من ربک، اور لیکن رحمت ہے تیرے رب کی، لتنذر قوما، تاکہ تو خبردار کرے ان لوگوں کو، ما آتاہم من نذیر، کہ نہیں آیا جن کے پاس کوئی خبردار کرنے والا، من قبلی کا، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے. بس کہانی تھی تو سنتے گئے، چلے تلاوت سنیں گے یہاں تک.
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى نصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى آل موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 195 آیت نمبر 22 سے 46 سورۃ القصص لیسن نمبر 195 آیت نمبر 22-46 تفسیر دیکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اگلا دور شروع ہوتا ہے. ابھی تک ہم موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے سلسلے میں جس مقام پر پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ وہ جوان ہو چکے ہیں اور اب ان کی ہمدردیاں بنی اسرائیل کے ساتھ ایک لیڈر کی ہونی شروع ہو چکی. کوئی بھی شخص ایک دم لیڈر نہیں بنتا, سب سے پہلے اس کو لوگوں کی فکر لگتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کروانا تھا تو لہٰذا ایسے لوگ ایک دم کوئی درد مند دل لے کر نہیں پیدا ہو جاتے, پہلے ان کے دلوں میں انسانیت کا درد پیدا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اتنا درد تھا کہ کوئی برائی دیکھ نہیں سکتے تھے, کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوسرے شخص کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے, انہوں نے اس کی مدد کرنی چاہی اور انجانے میں ان کا ہاتھ کچھ ایسی جگہ پہ لگا کہ وہ شخص سے مر گیا. موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک ظالم کی مدد نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ ایک انسان کو اپنے قوم قبیلے کا سمجھتے ہوئے اس کی مدد کر رہے تھے. اور بعض صفحہ قبیلے کی برادری کی محبت اس طرح غالب آ جاتی ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ان میں واقعی کوئی خوبی ہے کہ نہیں. تو لہٰذا بات ہم پڑھ چکے کہ ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا. پہلے قتل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپا دیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ لی کہ اللہ میرے اس گناہ کو ڈھانپ لے, کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے. اور یہاں ہم نے دیکھا کہ بخشش یا اغفر کا جو لفظ ہے یہ اپنے اصطلاحی معنوں میں آیا, لٹرل میننگز میں آیا کہ اللہ چھپا لے, کسی کو کانو کان خبر نہ ہو کیونکہ اس وقت جو بھی کام میرے سے ہوا یہ میری اپنی مرضی سے نہیں ہوا. لیکن اگلے دن پھر وہی شخص ایک اور شخص سے لڑ رہا تھا. اب وہ دوسرا شخص کون تھا اس سے ہو سکتا ہے تھوڑا سا اشکال ہو آپ کے ذہن میں. تو بعض کہتے ہیں کہ دوسرا شخص جو تھا وہ اسرائیلی ہی تھا, یعنی خود اپنے ہی ہم مذہب شخص سے لڑ رہا تھا, اور تورات میں ایسا آتا ہے. لیکن قرآن پاک کی اور اللہ کے نبی کی احادیث کو ساتھ رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے دن پھر اس شخص کا جھگڑا فرعونی اور اس خود چونکہ وہ اسرائیلی تھا اس سے تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اب موسیٰ سمجھ گئے کہ کل بھی اسی سے لوگ لڑ رہے تھے کہ آج بھی کوئی اسی سے لڑے گا. تو وہ فوراً بھانپ گئے کہ یہ شخص خود ہی لڑاکا ہے یا خود اس کے اندر ہی کچھ ایسی کیفیات ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف جھپٹے کہ تم کیا کر رہے ہو بھائی, کل ایک سے لڑ رہے تھے دوسروں سے لڑ رہے ہو, انک لغوی مبین. اب یہ جملہ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو کہ تم پھٹکے ہوئے ہو کہ تم قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے کو شور بنائے ہوئے ہو. بعض کہتے ہیں قال لہو موسیٰ, اس نے کہا تھا موسیٰ کو کہ تم بھٹکے ہوئے, یعنی اس نے اپنی جان بچاتے ہوئے موسیٰ کے سر پر الزام دھر دیا کہ آپ تو آج پھر مارنے آ گئے حالانکہ کل آپ ایک شخص کو مار چکے ہیں. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پر قتل کا الزام تھا. اب ایسے حالات میں جبکہ کچھ سمجھ نہ آئے کرنا کیا ہے کدھر جانا ہے, اندھیروں میں اللہ تعالیٰ ایک روشنی کی کرن ڈالتے ہیں. ایک شخص نے ان کی خیر خواہی کی, یہ کون تھا ہمیں اس سے کوئی زیادہ سروکار نہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ جب ایک انسان سچا ہوتا ہے, وہاں یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا, نوٹ کر لیں یہاں وہ نقطہ, وہ سچے تھے, اللہ تعالیٰ نے گھر کے شاہد سے گواہی دلوائی. یہاں پہ حضرت موسیٰ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرعونی قوم کے ہی ایک شخص کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیا. ہم سب کے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ انسان اگر حق پر ہو تو بہت زیادہ گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے. اب یہاں سے آگے جو ہماری آج کی کہانی ہے وہ کیا ہے کہ موسیٰ پر قتل کا الزام بھی ہے اور گھر بار سے دور ہو رہے ہیں, سمجھ نہیں آئے کیا کریں. اگر مصر میں رہتے تو مصر کی حکومت کے زیر تحت وہ قتل کے مقدمے میں پھنس سکتے تھے, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب کے اختیار کیے کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَن, اور جب آپ روانہ ہوئے مدین کی طرف. یہ جو تلقا کا لفظ ہے نا یہ وہی ہے جیسے پیچھے ہم پڑ چکے لقا, طرف حرف ہے یہ, یعنی بس ایک طرف چل پڑے, سائڈ کہہ لیں کسی طرح بھی, اس کو آپ اپنی لینگویج میں سمجھ سکتے ہیں, یعنی ڈائریکشن کے معنوں میں. مدین ایک شہر تھا جو مصر سے ایک الگ شہر تھا. ملک شام کا ایک شہر تھا اور مدین بن ابراہیم کے نام پر تھا یہ شہر. حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تو بہت معروف ہیں نا, حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. یہ تیسرے بیٹے تھے مدین, جو آپ کی بیوی قطورہ کے بدن سے پیدا ہوئے. یہ علاقہ چونکہ فرعونی حکومت سے خارج تھا, مصر سے مدین کی مسافت 8 منزل کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرف جب چل پڑے, پہلے کبھی گئے بھی نہیں تھے, بے سر و سامان بھی تھے, توشہ پاس کوئی نہیں, سامان نہیں, راستہ نہیں, کچھ بھی تو معلوم نہیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک راؤنڈ اباؤٹ پہ ایک شخص گھومتا ہے, ادھر جائے ادھر جائے. اور جب چل رہے ہیں تو اب وہاں جا کر کیا کریں, قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل, امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف. بہت خوبصورت بات ہے یہ کہ ایسے مشکل حالات میں بھی کس کا دل جمع رہتا ہے, جس کا اللہ سے سچا تعلق ہوتا ہے. عسا کا لفظ یہاں شاید کے نہیں, یقین کے معنوں میں. سچے مومن کی ایک علامت ہے, اور وہ کیا ہے, حالات کتنے ہی نا ساز کیوں نہ ہو جائے, اس کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے. وہ اس مشکل کے پیچھے آنے والی خیر کا متلاشی ہوتا ہے, جیسے کوئی کسی دیوار کے پیچھے یوں انگوٹھے اٹھا اٹھا کے, انگلیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہے نا کہ یہ جو دیوار اس وقت میرے سامنے کھڑی کر دی گئی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. بالکل یہ سچے مومن کی علامت ہے. آپ میں ہم سب اپنے اپنے ایمان کا جائزہ اپنے اپنے حالات پہ لگا سکتے ہیں. دیکھیے, زندگی دھوپ اور چھاؤں ہے, خوشی غم اس زندگی میں رہے گا. حالات ہمیشہ ہماری مرضی کے نہیں رہیں گے. کسی کو سردی پسند ہے, ہمیشہ سردیوں کا موسم نہیں رہے گا. کسی کو گرمیاں پسند ہے, ہمیشہ نہیں رہے گا. لہذا ایک انسان اپنے ایمان کی بنیاد پہ تقدیر کو قبول کرتے ہوئے, اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے, ہمیشہ مشکل حالات میں پر اعتماد ہوتا ہے. کبھی اپنے چہرے مہرے سے, حال حلیے سے لوگوں کے سامنے مسکین نہیں دکھتا. لوگوں کے سامنے ایسا چہرہ حال حلیہ نہیں رکھتا کہ لوگوں کو اس پہ ترس آنے لگے اور ان کی ہمدردیاں لے. یہی وہ کیفیت ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا. خودی کیا ہوتی ہے؟ میں, خودی انا, یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہے, میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ کیا حال ہے آپ کا, بیمار ہے؟ نہیں, ٹھیک ہوں. آپ ہوتے مجھے کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں. اچھا, آپ پہ کوئی پریشانی آئی ہے؟ نہیں, الحمدللہ سب ٹھیک ہے. حدیث کا خلاصہ ہے کہ انتظار الفرجی من خیر العبادہ, خوشادگی کا انتظار, اچھے دنوں کا انتظار عبادت کی بہترین قسم ہے. یعنی آپ آج کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں اور آپ بالکل مطمئن ہیں کہ اس کے بعد بہت بڑی خیر آنے والی ہے, تو آپ سمجھیں کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں, آپ عبادت کی حالت میں ہیں. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا. اور یہاں دیکھیے کہ یہدینی کا لفظ دونوں معنوں میں آئے گا. ہم سورۃ فاتحہ سے یہ چیز پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہدایت مختلف قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے دنیاوی معاملات کی ہدایت, یہاں موسیٰ کو اس کی بھی ضرورت ہے کیونکہ راستہ نہیں پتا. آپ کہہ لیں کہ لاسٹ ہے, گوگل میپ ان کے پاس نہیں ہے, یاہو میپ نہیں ہے, جی پی ایس ان کے پاس نہیں ہے, راستے ان کو نہیں پڑھنے آتے, تو وہ کہتے ہیں نہیں, مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف دنیا کا راستہ دکھانا نہیں ہے. اسی آیت پہ ایک بہت پیارا چھوٹا سا ٹاپک میں نے شیئر کیا تھا اپنے آج کی باتوں میں سے کسی دن, کہ سچا مومن کون ہوتا ہے, جس کو دنیاوی حالات میں بھی آخرت کی سوچی رہے, آخرت کی فکر لگی رہے. تو اس میں یہی بات ہم نے دیکھی تھی کہ یہاں اگر اس کا صرف یہ معنی لے لیا جائے نا کہ یہدینی سواء السبیل, اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے, کون سی روڈ جاتی ہے مدین پہ, کون سی ہائی وے ہے, کون سی ڈائریکشن لینی ہے, تو یہ بڑا چھوٹا سا معنی ہے. بلکہ موسیٰ نے تو کہا اب کیا کروں, کدھر جاؤں, کس طرف میرا معاملہ ہو, کیا ہو, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ مجھے ہی سجھائے گا. یہ بھی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ میں ایسا وقت آ جاتا ہے. ایسے وقت میں اگر انسان اپنے آپ کو بالکل سبمٹ کرتے ہوئے سرنڈر کر دے, ٹوٹل سبمیشن, ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ خود سپردگی کے عالم میں, توڑ کے رکھ دے اپنے آپ کو اور کہہ دے میرے اللہ تو نے مجھ سے جو کرانا کرا لے, تو نے مجھے جدھر لے کے جانا لے جا, تجھے پتا ہے میں کس قابل ہوں, بس تو مجھے ضائع نہ کرنا. یہ ہے یہدینی سواء السبیل. اور یہاں وہ بندگی کی کیفیت بھی ذہن میں رکھیں جو امام غزالی کے نزدیک عبودیت یا بندگی کیا ہے, کہ بندہ اپنا آپ اللہ کے ہاتھ میں ایسے دے دے جیسے مردہ
اپنے آپ کو نہلانے والے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. ہم اپنی کوششوں سے وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے جو دعاؤں سے کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ کو دعا کی طاقت بھی ملے گی کہ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ شاید ڈالر اور کرون اور پاؤنڈز اور فلاں اور فلاں کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اس سے کچھ خرید سکیں. موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آپ کی ہماری زبان میں ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں تھے, لیکن دعا کی طاقت, دعا کی ویلیو نے ان کو کہاں پہنچا دیا. اب اس کا اگلی آیتوں میں ہمیں منظر دیکھے گا. اور روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو مدین میں پہنچے تھے تو یہ علاقہ آج کے دور میں البد کہلاتا ہے. الف لام با دال, دال پہ جزم اور عین, ایک چھوٹا سا قصبہ آباد ہے وہاں پہ, اور شروع سے اس کو مدین کہتے تھے, پھر اس کا نام بدلا گیا. وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے نام پہ عمارات بھی موجود ہیں, کھنڈرات موجود ہیں, اندھے کنویں موجود ہیں, اور کہتے ہیں کہ انہیں میں سے شاید ایک وہ کنواں تھا جس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. بہرحال ولما, اور جب ورد اما اب مدین, جب آپ پہنچے مدین کے پانی پر. وردہ کہتے ہیں پانی پر پہنچنا, پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ لفظ بے صرف دل مرفود. تو وردہ پانی پہ جانا, پانی لینے کے لیے, پانی کا سلسلہ ضرور ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلتے گئے چلتے گئے, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. کہتے ہیں راستے میں درختوں کے پتے کھاتے رہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا یہ سب سے پہلا ابتلا تھا, پہلی آزمائش تھی, امتحان تھا. سورۃ طہٰ میں تم پڑھ چکے نا کہ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ ہم نے تجھے بڑے ہی آزمایا. ثُمَّ جِئْنَاكَ بِقَدَرٍ, پھر تو ہمارے اندازے پہ پورا اترا, پھر تمہارے اسٹینڈرڈ کا بنا. جیسے کوئی بہت بڑی کمپنی کسی کو ہائر کرتی ہے نا, تو پہلے خوب لیتی ہے, پھر کہتی ہے یہ بھی ٹیسٹ لے کے آئیں, جائیں یہ کورس کر کے آئیں, یہ کریں. ہمارے مسلمانوں میں تو اس کا تصور نہیں ہے نا. آپ کو بتایا کہ یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں اپنے امپلائیز کو ایک دم تھوڑی جاب دے دیتی ہیں, اس سے پہلے کتنے زیادہ ان کو چھوٹے کورسز کرنے پڑتے ہیں. جائیں آپ پبلک ریلیشنز کا کورس کر کے آئیں, جب وہ کر کے فلی اسکلڈ ہوتے ہیں بلکہ اس کے پیسے بھی دیتی ہیں کہ جائیں آپ یہ سیکھیں, پھر آپ ہمارے لیے اتنے سال کام کریں گے. تو یہ سارے مرحلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی اپنے کام کروانے کے لیے. آزمائشوں اور امتحانوں میں دلوں کے کھوٹ دور ہوتے ہیں, لوگوں پہ لگی ہوئی نظریں ہٹ جاتی ہیں, انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ صرف میرے کام آنا ہے تو اللہ نے آنا ہے. اور یہ وہ سوچ ہوتی ہے جو بندے کو پھر کام کرنے کے قابل کرتی ہے, کوئی چیز میرے کام نہیں آئے گی. اگر یہ جملہ بندہ دن میں کم سے کم 5 بار خود کو دہروا لے تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے لیے بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہو جائے گا, جس کو آپ کہتے ہیں نا کنوکشن کے ساتھ, پھر انسان اپنی جنت کی راہوں پہ چلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. ابھی تک تو آپ دیکھیں نعمتوں میں پلے ہوئے نا, ایک شاہی خاندان کے فرد کی حیثیت سے شہزادے ہی ہوں گے نا جو ادھر ادھر جاتے ہوں گے. کل کا بادشاہ آج کا فقیر دکھ رہا ہے, کل کا گاڑیوں میں بیٹھنے والا شخص آج سڑک پہ بیٹھا ہوا چل رہا ہے, اور اس پاس نہ گھر ہے, نہ کھانا ہے, نہ کپڑے ہیں. اتنے میں پہنچے تو ایک کنواں دیکھا. ماں مدین جہاں کنویں کے لیے آیا, ماں پانی کو کہتے ہیں, مدین کا شہر تھا. اس دور میں پانی کے لیے انتظامات اس طرح کے نہیں تھے جو آج ہیں, بلکہ کنووں سے لوگ پانی لاتے تھے, دور سے جا کے پہاڑی مقامات پہ چشموں کے پاس سے پانی لایا جاتا, دریاؤں کے کنارے لایا جاتا. اسی طرح اس دور میں بکریاں چرانے کا رواج عام تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کیا دیکھا, وجد علیہ امتم من الناس, وہاں لوگوں کا ایک امبوہ دیکھا. یہاں امتن کا لفظ گروہ کے معنی میں, یعنی بھیڑ, بہت زیادہ کراؤڈڈ, بہت زیادہ رش دیکھا کہ وہاں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ یسقونا, کہ وہ پانی پلا رہے ہیں. اب دیکھیے اگر آپ کو صرف یہ لفظ یسقون آ جائے ترجمے کے لیے تو کیا کریں گے, وہ پانی پیتے ہیں؟ نہیں, یسقون پلانا, وہ پانی پلا رہے تھے. وہاں کس کو پلا رہے تھے؟ جانوروں کو پانی پلاتے تھے لوگ, اپنے اپنے جانوروں کو لے کے آتے تھے, پھر لائنیں لگتی تھی اور وہاں پہ پانی پلا دیا جاتا تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ تھکے ماندے تو تھے ہی, اب ذرا سوچے سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کی, لیکن دل کے اندر جذبہ خیر کتنا ہے, خدمت خلق کا جذبہ کتنا ہے, اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے دوسروں کے لیے کتنا جینا چاہتے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ رَأَتَيْن, پھر دیکھی انہوں نے اس گروہ سے الگ تھلگ دو عورتیں. کیا کر رہی تھی؟ تزودانی, وہ روکے ہوئے تھی اپنے ریوڑ کو، یعنی بکریوں کو، اپنیوں کو دور کیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ یہ اتنے لوگ اس کنویں سے پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو، اور یہ دو لڑکیاں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو لے کے کھڑی ہیں، اور بالکل ان کے ساتھ اختلاط نہیں، کوئی مزاحمت اور کشمکش کرنا نہیں چاہتی، اور اپنی عزت کو بچاتے ہوئے الگ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انسانی ہمدردی کے جذبات کے تحت جا کے پوچھا، قالا ما خطبکما، کیا ہے مہم تمہاری؟ خط کا لفظ پیچھے ہم پڑھ چکے، خاص مہم کے لیے آتا ہے، یعنی کیا پرابلم ہے، کین آئی ہیلپ یو، تو خط شان اور حال کے معنوں میں آتا ہے جبکہ وہ کوئی مہم ہو۔ قالتا، وہ دونوں بولی، دیکھیں قالت ایک عورت بولی، قالتا دونوں بولی، لا نسقی، ہم نہیں پانی پلاتے، کب تک، حتی یصدر الریاء، یہاں تک کہ چلے جائیں، ہٹ جائیں چرواہے۔ اور ریا کا جو لفظ ہے نا، یہ را ان کی جمع ہے، حدیث میں بھی آتا نا، کلکم راعین، را الف عین، راعین کی جمع، مراد شیفرڈ، چرواہے۔ کہنے لگی کہ ہم مردوں میں نہیں گھستی، ہم الگ رہتی ہیں، اور جب سارے پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو جو بچا کھچا پانی ہوتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا دیتی ہیں، اور ساتھ ہی وجہ بتاتی ہیں کہ کہیں یہ نہ سوچ لو کہ ہمیں بڑا شوق ہے یہاں آنے کا، اور ہم آ گئی ہیں جاب کرنے کے شوق میں، اور ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کا شوق ہے۔ کہنے لگی نہیں، وہ ابو نہ شیخ کبیر، اور ہمارے باپ والد بہت بوڑھے ہیں۔ اشارہ اس میں خود ہی دے دیا کہ بھائی کوئی نہیں ہے، باپ ہیں، اور اس مجبوری میں ہم باہر آ چکی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ رحم آیا، کسی بھی صاحب درد انسان کو ایسی بے بس عورتیں اور ایسی باہیا عورتوں پہ رحم آ جاتا ہے جب وہ ان کو مجبوری کے حال میں گھر سے باہر نکلتا دیکھیں، لیکن کی حفاظت بھی کرنا چاہیں۔ مصفقالہم، پس پانی پلوا دیا ان کے لیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ مرد تھے، مضبوط تھے، آگے آپ پڑھیں گے کہ قوی اور امین کا لقب پانے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بکریوں کو لے کے یوں گھسے، اتنا بڑا پتھر تھا جس کو کئی آدمی مل کے اٹھاتے تھے، حضرت موسیٰ نے اکیلے میں اٹھا کے پتھر کو ہٹایا، نیچے سے پانی نکلا، بکریوں نے پانی پی لیا، پلا کے اس کے بعد کچھ نہیں کہا، نہ احسان، نہ فالتو بات، نہ لمبی چوڑی کہانی۔ ثم تولی الی الظل، پھر آ کے بیٹھ گیا ایک سائے کی طرف، تھکے ہوئے بھی تھے، کام بھی کیا، محنت بھی تھی، اور ایک درخت کے سائے میں آ کے بیٹھ گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، عرض کرنے لگے، میرے مالک، واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ نہ گھر تھا، نہ روٹی تھی، نہ کپڑا تھا، نہ مکان تھا، تنہائی، پردیس، قتل کا الزام تھا، کون سی نعمت نہیں تھی جس کی موسیٰ کو ضرورت ہو؟ ہر چیز کو ضرورت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنا کچھ مانگنا تھا تو کہا اللہ تعالیٰ من خیر، یا من خیر کو ہائی لائٹ کر لے، نکرہ میں آیا ہے، اور من میں نے سے، یعنی اللہ تو مجھے جو بھی دے گا مجھے وہ سب کچھ ہی چاہیے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی فقیر آواز لگائے تو آپ کہتے بابا کیا چاہیے، تو وہ کہتے جو بھی ہے دے دو، سب کچھ ہی چاہیے، بھوکا بھی ہوں، سردی بھی لگ رہی ہے، یہ رات گزارنے کو جگہ بھی چاہیے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ کبھی انسان حالات کے اس چکر میں آ جائے، اس کو سمجھ ہی نہ آئے کیا مانگوں اور کیا نہ مانگوں، اور واللہ ہی ایسے حالات آتے ہیں زندگیوں میں، کیا مانگو، ایک چیز پوری کی تو دوسری نہیں، دوسری نہیں، تیسری نہیں، تو کہا ایسے وقت میں یہ دعا واقعی بندے کو سب کچھ دلا دیتی ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کس ایک دعا کی کتنی برکتیں ہیں کہ موسیٰ کو گھر، بیوی، کھانا، شادی سب کچھ مل جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی ذات کہ جو بندے کو اس وقت پکڑتی ہے جب سارے چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اور یہ مقام دلانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندے کو ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ہم جب لوگوں کی بھیڑ میں جیتے ہیں نا، کبھی ماں ہمارے کام کر رہی، کبھی باپ ہماری مدد کر رہا ہے، کبھی بھائی کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسے لگتا ہے یہ مضبوط سہارے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی ان پہ نظریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک دفعہ امتحان لیتا ہے کہ کس نے حقیقت میں اللہ کو الہ مانا، کس نے اس کو رزاق مانا، کس نے اس کو مالک مانا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام وہاں آ کر بیٹھ گئے اور یہ بات کر کے اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ یہ چیز ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی دلیل ہے. یا دیکھیں لفظ انزلتا آیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا گرامر کو سمجھنے لگے تو انزلتا ماضی کا صیغہ ہے. حالانکہ مستقبل کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو کچھ تو مجھے دے. تو عربی زبان میں کبھی کبھی ماضی کا صیغہ بول کر مستقبل کی بات مراد لی جاتی ہے جس سے بات میں شدت پیدا ہوتی ہے. سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت پہ بھی بات کر چکے اس پہ کہ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈن ڈن ڈن, ہو گیا سودا, حالانکہ وہ ہوا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں دلانے کے لیے یہ بات کی. اب اس سے بات میں آگے کیا ہوا اس کو تو ہم آگے دیکھیں گے کیونکہ اسٹوری ہے, لیکن تھوڑی سی بات ہم یہاں عورتوں کے گھر سے نکل کر کام کرنے کے بارے میں بھی کریں گے. یہاں دیکھیے کہ عورتیں کام کے لیے نکلی, بکریاں چرانے ایسے ہی جیسے آج کی جاب ہے. منی پرابلم ہوگا, منی پرابلم نہ بھی ہو تو بکریاں اس دور کے اصل میں فیکٹری ہوتی تھیں. ان کو پہلے سارا دن چراتے, پھر پانی پلاتے, پھر جا کے ان کا دودھ لیتے اور دودھ بیچ کے لوگ گزارا کرتے. پہلی بات اس سے یہ پتہ چلتی کہ عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داری تو نہیں ہے. اللہ نے جو عورتوں کو حقوق دیے نا, ویمن رائٹس, اس میں یہ پہلا رائٹ یہ لکھ لیں کہ عورت کے اوپر معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی. یعنی اگر عورت کوئی کما کے لاتی نہیں ہے تو وہ کل گناہگار نہیں ہے, جواب دہ نہیں ہے. اس کے برعکس ایک مرد صحت مند ہوتے ہوئے سلامت ہے, عقل موجود ہے, جسمانی عیب کوئی نہیں, پھر بھی گھر پڑا رہے اور کام نہ کرے تو وہ کل قیامت کے دن جواب دہ ہوگا. دوسری بات چاند سے یہ پتا چلی کہ گو کہ اللہ نے یہ حق دیا ہے عورت کو. میں کہتی ہوں یہ کوئی مسئلہ فتوے کا نہیں ہے, تقوی کا مسئلہ ہے کہ عورت جاب کر سکتی ہے کہ نہیں. میں کہتی ہوں یہ اللہ نے ایک حق دیا. کل میں کہیں تھی تو ٹیلی ویژن پہ سلائڈ چل رہی تھی کہ آج شاید عالمی دن ہے عورتوں کا, وومنس ڈے ہے پوری دنیا میں, اور اس کے اسپیشل پروگرام ہوں گے. تو میں ایک لمحے کے لیے صرف گزرتے ہوئے میری نظر سے سلائڈ پڑی کہیں سے, تو میں سوچ میں پڑ گئی کوئی ہو جو ادھر آ کے سورۃ نساء کی سیدھا سیدھا باتیں ان کو بتا دے کہ اللہ نے تو سال میں ایک دن عالمی دن نہیں دی عورتوں کا, عورتوں کے تو 365 دن عالمی دن کے اندر آتے ہیں. تو بہرحال اگر کبھی مجبوری ہو تو عورت کام کر سکتی ہے, یہاں دوسری بات یہ پتہ چلی. لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں, جس میں ایک کنڈیشن تو ہمیں یہاں سمجھ میں آ گئی کہ ابو نہ شیخن کبیر, مراد یہ ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. ابھی آگے ہم دیکھیں گے کہ باپ ان کے بوڑھے بھی تھے, بعض روایتوں میں آتے ہیں نابینا بھی تھے. دوسری بات دیکھیے کہ بھائی نہیں ہے. تعیشات زندگی نہیں, یہ بھی جملہ نوٹ کر لیں. آج کئی عورتیں جو پورے دھڑلے سے جاب کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم تو اپنے شوہر کی ہیلپ کے لیے نکلے ہیں. کیا ہیلپ ہے؟ کہ وہ ایک کے بجائے دو گھر خرید لیں, اب ذرا سونے کے سیٹ اور بنا لوں اور اپنا پاکٹ منی خود بنا لوں. تعیشات نہیں, ضروریات. اللہ نہ کرے کسی کو مشکل آئے, لیکن آپ دیکھتے ہیں ہمارے تو غریب لوگوں میں کلچر ہی یہ بن گیا کہ مرد گھر بیٹھ کے چرس پیتے ہیں یا تاش پتے کھیلتے ہیں, اور عورتیں غریبیں گھروں میں جا کے کپڑے برتن دھوتی ہیں. اکثر آپ دیکھیں جو ماسیاں کام کرتی ہیں ان کے شوہر کام نہیں کرتے, پہلے خود کرتی ہیں پھر بچیوں کو ساتھ لگاتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ بچیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں, لیکن مرد نہیں کام کرتے. پھر جس لڑکے سے اس بچی کی شادی کرتی ہیں وہ پھر ایک گھر جماعت بن کے وہ بھی اس بچی کے اور اس کے آنے والے بچے بھی اس عورت کے ذمے پڑتے ہیں. یہ انتہائی بڑا ظلم ہے. اور اگلی شرط کیا ہے کہ عورت جب کرے گی, پہلا اسٹیپ کیا کرنا چاہیے کہ عورت جب بھی گھر سے نکلے کوئی کام کرنے, وہ کام کرے عورت کی فطرت کے قریب ہے. مثلا عورت اپنی فطرت سے ماں ہے, ممتا اس میں ہے, رحم کے جذبات ہیں, اور پرورش اور تربیت کا مادہ عورت میں بہت ہوتا ہے. تو عورت کو اگر جاب کرنی ہے نا تو اس کو ہمیشہ فرسٹ پرائیورٹی پہ وہ جاب کرنی چاہیے جس میں اس کا بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہو. نمبر ایک, فرسٹ سب سے بیسٹ جاب عورت کے لیے بچوں کے ساتھ جاب کرنا ہے. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ اس کی عورتوں کے ساتھ انٹریکشن ہو. مردوں کے ساتھ عورت کا انٹریکشن یہ انتہائی, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جس طرح استرار کی حالت میں خنزیر کا گوشت بھی کوئی کھا لے تو وہ کھائے, اس حد تک عورت کو اپنے اوپر لینا چاہیے کوئی ایسی جاب جس میں دوسرے مردوں سے نمبر ایک اختلاط ہو. اختلاط کہتے ہیں مکسنگ کو. دوسری بات, جہاں کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا پڑے. پہلی صورت کیا ہے, جیسے ہمیں یہاں دکھ رہی ہے کہ اب عورتوں کو پانی تو پلانا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے بھی الگ رکھا. مثال ہے کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں بہت سارے مرد اور عورتیں بھی کام کرتی ہیں, یہ چیز. دوسری صورت کیا ہے کہ تنہائی ہو, مثلا عورت کسی ڈاکٹر کی سیکرٹری بن گئی, کسی کی پی اے بن گئی, کسی کی آفس سیکرٹری بن گئی, ہرگز اس کی اجازت نہیں. نہ صرف یہ کہ باس اور سیکرٹری ایک کمرے میں ہو, بلکہ بعض ایسے بھی رومز ہوتے ہیں کہ جس میں دو ورکر بھی ایک ہی روم میں ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ جابس کو جو ہم ڈفرینٹ چیزوں میں دیکھتے ہیں آج کے دور میں ڈفرینٹ ہے. ایک یہ کہ آپ بالکل بند کمرے میں ایک عورت اور مرد کو بٹھا دیتے ہیں, یقین کریں کہ خرابیاں ہی نکلتی ہیں. اکثر وہ اپنے بال ہی کنگھی کرتے رہتے ہیں اور عورتیں شیشہ دیکھ کے لپسٹک ہی ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں. لیکن بعض جابز جس کو انتہائی دکھ کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے, ایسے بھی کہ جہاں برملا, جہاں بالکل کیا جا سکتا ہے کہ عورتیں عورتیں رہیں مرد مرد رہیں, وہاں ایک کاؤنٹر پہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے, ایک پہ مرد کو بٹھایا جاتا ہے. مجھے اتفاق ہوا, اپنے ملک کی بات ہے, ٹکٹ لینی تھی کوئی ٹریول ایجنسی میں گئی, بالکل چھوٹا ہے, ہمارے اس ہال سے بھی آدھا کمرہ ہوگا, اور اس میں انہوں نے اس طرح سے سٹنگز کی ہوئی تھی کہ ایک عورت ایک مرد, ایک عورت ایک مرد, اور ان کی چچوری حرکتیں, اور مجھے تو کراہت آ رہی تھی. بالکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا, کم پڑھے لکھے لوگ جس قسم کا گیٹ اپ ہوتا ہے نا, وہاں اس کا وہ ماحول تھا. حالانکہ وہ ہم ضرورت کے لیے گئے, لیکن ناگوار حد تک مجھے برا لگ رہا تھا. یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے. عورت جائے کرے تو پھر اپنی آئیڈینٹیٹی کو لوز نہ کرے. پھر آپ یہاں دیکھیں گے کہ عورتیں جو ہیں یہ جب گئیں تو وہ ساری شرعی پابندیاں اختیار کرتے ہوئے گئیں جو اسلام نے عورت پر گھر سے نکلنے میں لگائیں. آپ کو پوائنٹس کے ساتھ لکھا دوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت میں, وقر نفی بیوتی کن میں, نو پابندیاں شریعت نے اس عورت پہ جو دی ہیں. تو بہرحال اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرے. اور پھر اگلی بات ہے کہ اگر عورت گھر سے نکلی ہے جاب کے لیے, تو جس کام کے لیے نکلی ہے بس وہ کرے. پیسے کمانے نکلی ہے نا, پھر وہاں دوستیاں نہ کرے, پھر وہاں کی پارٹیاں, وہاں کی میٹنگ, وہاں کے ٹرپس. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عورت اور مرد کا فرق ہی مٹ جاتا ہے. کوئی کہانی نہیں, کوئی ایسی نہیں ہے. اب یہاں بات چونکہ ایک نبی کے ناطے سے اور ان لڑکیوں کے ناطے سے ہو رہی ہے, بالکل زیب نہیں دیتا زبان کو کہ کوئی ایسی بات کی جائے. لیکن آپ بتائیں کہ ہماری فلمیں اور ہمارا میڈیا کیا پکچرز دکھاتا ہے؟ کسی پنگھٹ پہ لڑکیاں کھڑی ہیں, گھڑے ہاتھ میں ہیں, سج سمر رہی ہیں, اچھلتی کودتی شرماتی لجھاتی ایک دوسرے کو لڑکوں کی طرف مائل کرتی بھی دکھتی ہیں. اور جب ایسی چھچوری حرکتیں ہماری فلموں میں دکھائی جاتی ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید مجبوری کی حالت میں بھی نکلیں تو وہاں جا کے بھی کسی لڑکے کو دیکھ کے گانا ہی گایا جائے گا. ہماری فلموں نے کیا گلیمرائز کیا ان چیزوں کو, اور پھر وہاں جا کے چھیڑ خانیاں اور لڑکوں سے نظریں ہوتی ہیں. شریف لڑکیوں کا یہ حال نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نہ تو دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا کہ اب کب ملو گی, کوئی فالتو بات کرتے نہیں دکھے موسیٰ علیہ السلام. اس سے ایک سائڈ پوائنٹ اور نوٹ کیجئے کہ ایک مرد ایک عورت کی مدد کر سکتا ہے, اور الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشروں میں یہ چیز موجود ہے. کوئی بھی کسی کو عورت کو ایسا کام کرتا دیکھے جو عموماً عورتیں نہیں کرتی, مثلاً ٹائر پنکچر ہو گیا یا کوئی سامان اٹھائے میں, تو 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کی مدد کریں. یہ اچھی بات ہے, ہماری سوسائٹیز میں عورت کا زیادہ لحاظ ہے. میرا خیال ہے کہ ادھر بھی ہوگا. عموماً یہ چیز مردوں کے اندر موجود ہوتی ہے کہ وہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں راہ و رسم نہیں بڑھانے کی ضرورت ہوتی. کوئی سامان اٹھانا ہے, کوئی ایسی کام ہے, تو ایسی چیزوں میں جب ہم کسی چیز کو مس یوز نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیتے ہیں. ہر بندہ اپنے حالات کے مطابق کر سکتا ہے کام. لیکن بہرحال بات یہاں ختم ہوئی. عورتیں جو تھی وہ اپنے گھر میں گئیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں بیٹھے تھے. اب عورتیں جب گھر گئیں تو باپ نے کہا کہ آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئیں, کیونکہ عورتیں اینڈ پہ جاتی تھیں. یہ بات کہتے ہوئے بھی میرے ذہن میں منظر آ گیا خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو بوسہ لینے کا. یہ بیچاریاں اپنے جانوروں کو پالنے گئی ہیں, پانی پلانے گئی ہیں, اور سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. اور بعض ہماری خواتین عبادت کرنے جاتی ہیں اور یوں مردوں کو کوشنیاں مار کے اندر سے نکل جاتی ہیں کہ ہم حجر اسود کا بوسہ لینے جا رہے ہیں. اس عبادت سے کیا فائدہ ہوگا؟ عورت کو ہر ممکن آپ کو مرد سے غیر محرم سے اس طرح دور رکھنا چاہیے. غیر محرم کیا, محرموں سے بھی جسمانی ٹچنگ کو اس طرح دور رکھنا چاہیے جیسے آپ بجلی کے کرنٹ سے ڈرتے ہیں. کھلی تار کہیں پڑی ہو تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا نا. اسی طرح ایک عورت اور ایک مرد کا آپس میں ٹچ کرنا اتنا سنگین مسئلہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کسی کے جسم کو ہاتھ لگائے, جیسے مصافحہ کرنا جس کو ہمارے یہاں بڑے پیار سے شیک ہینڈ کہتے ہیں, فرمائے کہ جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں رکھ لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک غیر محرم ایک محرم کے ہاتھ کو چھوئے یا جو بھی ایک اس میں. پھر اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں الحمدللہ. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی, کہیں کو پھنس گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کو نکالنا ہے, دیکھیے جو لوگ نیگیٹو چیزوں کو لیتے ہیں نا وہ فوراً اس جملے کو لے کے کہیں گے ہاں بس اتنی ریجڈ باتیں ہم نہیں پڑھتے قرآن، حالانکہ اگلی بات نہیں سنتے کہ مجبوری اور ایک عام حالات جو ہوتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی مدد کی، نام تک نہیں پوچھا، کچھ نہیں کہا. اب اس کی دلیل کے لڑکیاں گھر گئیں، باپ نے کہا بھائی آج جلدی کیوں آئیں، وہاں ایک اجنبی آیا ہوا تھا ہمیں نہیں پتا کون ہے لیکن تھا بڑا اچھا. کیسے؟ کہا کہ اس نے ہماری مدد کی. باپ نے کہا اچھا تو تم نے اس کو کچھ کھلایا پلایا نہیں؟ باپ عقل مند تھے، روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی حضرت شعیب علیہ السلام ہے جن کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا تھا. کہا تم نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا ہے؟ ہاں کہا پہلے کبھی ویسا دیکھا نہیں، اس کا تو اجنبی ہے، تو اجنبی ہے تو بھوکا ہوگا، مہمان نوازی تو عربوں کا کلچر تھی. کہا ان کو لے کر آؤ. فجاءت احداهما، بس آئی ان دونوں میں سے ایک. تمشی علی استحیاء، چلتی تھی وہ شرم و حیا کے ساتھ. یہ چلنا اس کا کیا تھا کہ وہ لٹک لٹک کے اور لچک لچک کے اور کمر ہٹا کے نہیں چل رہی تھی، اور ہم نے تو آج چال پہ بھی گانے بنا دیے، انسان کو ایک جانور بنا کر پیش کر دیا اور اس طریقے کے حالات کر دیے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو ہر وقت ہی سجاتے اور سنورتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کا مطلب بتاتے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے چلتی تھی وہ حیا پہ، حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جس طرح مختصر لفظوں میں بات کی جاتی ہے، اگر یہی کہہ دیا جاتا کہ فجاءت احداهما قالت ان ابی یدعو تو بات کافی تھی نا، کہ ایک آئی اور اس نے کہا کہ میرا باپ آپ کو بلاتا ہے. یہ کہہ کر علی استحیاء اللہ تعالیٰ نے عورت اور حیا کو ملا کر رکھ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جو تھی شرم اور حیا کے ساتھ کیسے آئی، اس کی وجہ کیا تھی کہ نہ وہ عام عورتوں کی طرح لچک لچک کر اور سجا سجا کر آتی تھی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کی تشریح کی، فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، کہتے ہیں جاءت تمشی علی استحیاء کا مطلب کیا ہے؟ قائلت بصوبها علی وجهها لیست بسلف من النساء دلاجت خراجتی. ترجمہ کیا ہے؟ وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اپنا منہ گھونگھٹ سے چھپائے ہوئے آئی، ان بے باک عورتوں کی طرح درانہ نہیں آئی جو ہر طرف نکلی جاتی ہیں اور ہر جگہ گھستی جاتی ہیں. انہوں نے اس چال کو کتنے خوبصورت لفظوں میں دیا کہ وہ عورت جو تھی وہ عام مردوں کے ساتھ باتیں کرنے لی گھلنے والی نہیں تھی، بلکہ بڑی نپی تلی چال کے ساتھ آئی. اور ابھی جب حضرت موسیٰ کو ساتھ لے کر جائے گی تو کس طرح جائے گی؟ آگے نہیں چلے گی موسیٰ سے کہ کہیں میں چلوں اور میرے جسم پر آپ کی نظر پڑے، بلکہ پیچھے رہے گی. اور کہتے ہیں کہ اس عورت نے ہاتھ میں کنکریاں لے لیں، کہا کہ موسیٰ آپ آگے چلیے، میں نے جدھر مڑنا ہوگا میں اس طرف کنکری پھینکتی جائیں تو آپ اس طرف مڑتے جائیں. آج کی بہو بیٹیاں مائیں بہنیں چلتے ہوئے اپنے جسم کو دیکھ لیں پیچھے سے، اور اپنا دیکھنا ہے تو کسی دوسرے کا دیکھ لیں جو ہماری حال حلیوں میں ہوتا ہے. یقین کریں ایک ایک انگ گنا جا سکتا ہے، ایک ایک جوڑ جسم کا ہلتا ہے. اور اب تو جب سے اللہ معاف کرے کہ جو یہ ٹائٹس کا مسئلہ شروع ہو گیا، میں حیران ہوں کہ ضرورت کیا ہے اس اہتمام کی. وہ تو پہنے جن کو اچھا لگتا ہے، ہم کیوں پہنتے ہیں؟ اتنی حیاتی ہے، نظر نہیں اٹھتی. عورت ہونے کے ناطے کسی عورت کے جسم پہ نظر پڑ جائے تو اعوذ باللہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے. ایک کھال کے اوپر ایک دوسری کھال اپنے پہن کے کیا کمال کر دیا، جبکہ اس کھال پہ بھی پھر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھنے میں دور سے لگتا ہے کچھ پہنے ہی نہیں ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. امام مجاہد کا غالباً قول ہے کہ جب عورت چلتی ہے سامنے سے آتی ہے تو شیطان اس کے ماتھے پہ بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو توجہ دلاتا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھو. اور آپ آزمائیں کہ جب کوئی آتا ہے تو ہمیشہ ہماری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے، شیطان دل میں ڈالتا ہے اس کو دیکھو. اور فرمایا جب کوئی عورت جاتی ہے تو شیطان اس کے ہپس پہ، اس کی سیرین پہ بیٹھ جاتا ہے، پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے اس کو دیکھو. اور آپ دیکھیں اٹس ریئلٹی، کسی کو پیچھے سے آپ دیکھیں آپ کی نظر پہلے کہاں پڑتی ہے؟ آپ اس کے پاؤں نہیں دیکھیں گے، آپ اس کا سر نہیں دیکھیں گے، آپ اس کی چوٹیاں نہیں دیکھیں گے، اور انہی چیزوں کو نمایاں کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. آج اگر ہم مسلمان اپنے ہی بچوں اور اپنی ہی ینگ ہوتی بچیوں کی حال کو دیکھ لیں، میں کہتی ہوں ینگ ہوتی کا لفظ تو کاٹ ہی دے میرے جملے میں سے، اس لیے کہ چھوٹی بچیاں، میں تو جب سے قرآن کا مزاج پڑھا ہے تو مجھے تو لیگی میں بھی دیکھ کے بچی کو شرم آتی ہے. اور باپ بھی اٹھاتے ہیں، چچا بھی اٹھاتے ہیں، بھائی بھی اٹھاتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے اٹھا رہے ہوتے ہیں. عورت کی حیا اس کی زندگی ہے، حیا حیات ہے، ایک ہی مادہ ہے دونوں کا، حیا ہے تو حیات ہے اور حیا نہیں تو حیات ختم. کا الستحیا، اس پہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے کہ ہم یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی کوئی لو سٹوری نہیں پڑھ رہے. آج فلموں نے تو جو خرابی کی ہی کی، ہماری عام عورتوں نے بھی کچھ کم خرابی نہیں کی. کس طریقے سے اپنی حیا کو پامال کیا؟ حضرت عمر کے دل میں تو بہت غیرت، جب عورتوں کو دیکھا کرتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کرتے تھے، اللہ حجاب اور پردے کے بارے میں بیانن شافین بھیج دے. ان کو اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ لوگ ہم مسلمانوں کی عورتوں کو دیکھیں. اور ایک وقت آیا کہ جب سورت نور کی آیتیں نازل ہوئی، عمر کہا کرتے تھے کہ تین باتوں میں اللہ تعالیٰ نے میری موافقت کی، یعنی کوآرڈینیشن ہوگی میری اور اللہ کی، بات اس میں ایک پردے کی آیتیں. آج عمر کے مانگے ہوئے پردوں کو آج کی مسلمان عورت نے اتار کے پھینک دیا کہ اس کو پیچھے کرو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. پیچھے ہی چلے جائیں، تھوڑا سا اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں. ایک دن کسی جگہ بات ہوئی، شیئرنگ ہو رہی تھی، ویلنٹائن پہ لیکچر تھا، تو میں نے کہا کہ آپ سب کو چھوڑ دیں ابھی، ایک طرف حدیث کو، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ تو بڑے دور کے تھے، آپ صرف اپنے پیچھے چند ایک یا دو نسل دادا اور پردادا کو دیکھ لیں، اپنی روایات کو دیکھ لیں. تو ایک سسٹر تھی تو انہوں نے بعد میں شیئرنگ کی، کہنے لگی کہ ہمارے والد تو ہمیں اکیلے چھت پہ بھی نہیں جانے دیتے تھے، پھر ہاں آئے تو ہمیں کھلی چھٹی مل گئی، ہم بہت ہی کھل گئے کہ اب یہاں کس نے آ کے ہمیں روکنا اور ٹوکنا. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا نا کہ چہرے کو ڈھانکنے کو حیا کہا گیا اس آیت میں، اور چہرے کو کھولنے کو پھر بے حیائی کہا جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سامنے لیتے ہوئے، ہم سب کو صرف اپنی فکر کرنی چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کہاں جاتے ہیں اور کس طرح کی ہماری زندگی ہے. بہرحال عورت آئی، ٹو دی پوائنٹ بات کرتی ہیں. قالت، انہوں نے کہا، ان ابی یدوک، میرا باپ آپ کو بلاتا ہے. کیوں؟ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، تاکہ تم کو اجرت دے اس بات پر جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا. کہا کہ اچھا. اس سے آپ دیکھیے دو تین باتیں، یہی عورت جو اس وقت حضرت عمر کو بلانے آئی ہیں، کل یہی آپ کی بیوی بنے گی. ان کا نام صفورہ تھا، آگے ہم اس کے اوپر بات کریں گے. آپ دیکھیے کہ ان کے اندر حیا تھی تو اللہ نے ان کو ایک بہت بڑے نبی بیوی بنایا. یہاں سائڈ پوائنٹ نوٹ کر لیں جو آگے جا کے پھر انشاءاللہ کام آئے گا. اور وہ کیا کہ انسان کے اندر کچھ ٹیلنٹ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی نیک انسان کے بس میں ڈالتا ہے. بس اب انسان برے انسان کے بس میں ڈل جاتا ہے، اس وقت اس کے اپنے اندر بھی کوئی خاص خوبی نہیں ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ اگر انسان کے اندر کوئی خوبی بڑھ جاتی ہے نا، یعنی مصیبت میں اللہ سے تعلق جڑ گیا، قرآن سے تعلق جڑ گیا، کوئی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اب دن بدن وہ عورت، وہ لڑکی پیور ہو رہی ہے، پاک ہو رہی ہے. اگر وہ اس قرآن سے، اس دین سے اور ایمان کے اس درجے پہ نہ پہنچی ہوتی نا، تو ہو سکتا ہے وہی خراب انسان ساری زندگی اس کے نصیب میں پڑا رہتا، وہ اسی کی گندگی کو دیکھتی اور برداشت کرتی رہی. لیکن اس کے اپوزٹ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا، تو جلدی سے اس کی جان چھڑا دیتا ہے اس انسان سے جو گندا ہوتا ہے. اور اس کے بدلے میں اگر وہ عورت اپنے آپ کو دین پہ، ایمان پہ جوڑے رکھتی ہے نا، تو اللہ اس سے اتنا بہتر انسان اس کو دیتا ہے کہ جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا. اگر ایک انسان خود کو طیب بناتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گندی چیزوں سے اس کا خود ہی دامن چھاڑتا ہے. بس آپ دیکھیے، کچھ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں 40-50 سال کی ازدواجی زندگی میں روتے دھوتے ہی گزار دی. کیوں؟ خود بھی اتنا شعور نہیں ہوتا. اگر اس عورت کی زندگی میں 50-40 سال پہلے قرآن آ جائے، ایمان آ جائے، اللہ فیصلہ کرا چکا ہوتا. پیچھے بھی اس موضوع پہ باتیں کرتے آئے ہیں، سورت نور میں بھی کی ہیں، کہ جب ہم خود برائی سے اتنی نفرت نہیں کرتے نا، ہمیں اس برائی کی اتنی قباحت نہیں ہوتی. کہتے اٹس اوکے، اب کیا کریں، گھر تو بنانا ہے نا، چلو کوئی نہیں، ہر سال سونے کے کڑے تو مل ہی رہے ہیں نا، چلو کوئی نہیں، گاڑی کی چابیاں تو میرے ہی ہاتھ میں. تو ہم اتنے گندے نہیں ہوتے نا، تو ہمیں ان کی گندگیاں بری نہیں لگتی. لیکن جب ہم پاک ہونے لگتے ہیں نا، تو پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتا، پھر اللہ فیصلے کرا دیتا ہے. اور وہ فیصلے بڑے مبارک ہوتے ہیں، اس سے کئی لوگوں کو خیر ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عورت سے کل شادی ہونی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین صاحب فراست لوگ ملے ہیں. صاحب فراست کون ہوتے ہیں؟ جو بہت اچھا ڈیسیزن کریں، جو دور کی طرف سوچ لیں. ایک ابو بکر صدیق، جنہوں نے عمر فاروق کو اپنے بات کے لیے چوز کیا، فراست ان کو پتا تھا عمر بہت اچھے خلیفہ ہوں گے. اب دیکھیں آج بھی ہر لیڈر میں یہ صاحب فراست اس کو ہونا پڑے گا, یعنی ہر لیڈر کو صاحب فراست ہونا چاہیے تاکہ اچھے لوگوں کو پوائنٹ کرے. ہم جب کام غلط لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں نا, چاہے اقربا پروری کی بنیاد پہ, رشتہ داری کی بنیاد پہ, دوستی کے نام پہ, مروت کے نام پہ, اور خود بھی نہ پتا ہونے کے نام پہ کون کیا کرتا ہے, تو سارے کام ٹھپ ہوتے ہیں, چوپٹ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کا جو کمال تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہمیشہ اس بندے کو وہ کام دیتے تھے جو اس کے لیے پرفیکٹ ہوتا تھا. تو ابو بکر نے عمر کو چوز کیا. دوسرا آپ نے فرمایا کہ عزیز مصر صاحب فراست تھا جس نے حضرت یوسف کے بارے میں اپنی بیوی کو نصیحت کی تھی کہ عورت ہے ملازمت کے لیے رکھ لیں. جو آیتیں آگے آنے والی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے ساتھ چل پڑے. فلما جاءہ, جب چلے گئے اس کے پاس, ہو سے مراد باپ ہے. وقص علیہ القصص, اور بیان کر دیا اپنا قصہ. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ ٹرسٹ وردی انسان ہے, نیک بھی ہیں, نبی بھی ہیں, تو سنا دیا کس طرح قتل خطا ہوا میرے ہاتھ سے اور میں اپنی جان بچا کے ادھر آ گیا. یہاں سے اب آپ ایک اور اینگل سے اس واقعے کو دیکھیں گے کہ اس شخص نے سن لیا کہ یہ شخص ہے قتل کر کے آ چکا ہے, پھر بھی کیا کہا, پولیس کو بلاؤں؟ لا تخف, غم نہ کرو, ڈونٹ وری, پہچان گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا کتنا قصور ہے. بظاہر ایک شخص پورا مجرم دکھ رہا ہے, قاتل ہے, گھر سے بھاگا ہوا ہے, اشتہاری مجرم ہے, لیکن حضرت شعیب کہہ رہے ہیں لا تخف, ڈونٹ وری, ڈرو نہیں. نجو تو من القوم الظالمین, تم نے نجات پالی ظالموں کے پنجے سے, بچ کے آگے ہو, مبارک ہو. وہاں ہوتے تو ہو سکتا ہے تمہیں کس ٹارچر سیل میں ڈال دیتے, تمہاری زندگی اجیرن ہوتی. تم تو شکر کرو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان برے ماحول سے نجات پانے پہ اللہ کا شکر ادا کرے, ورنہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود بھی برا ہو جاتا ہے. قالت احداہما, ان دو میں سے ایک نے کہا, کس نے, بیٹی نے, یا ابت استاجر ہو, آپ اسے نوکر رکھ لیجئے. استاجر کیا ہے, وہی لفظ جو اجرت میں, اجر. ان خیر من استاجرت القوی الامین, اس لیے کہ بے شک بہتر آدمی جس کو آپ نوکر رکھیں گے وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو. قوی کیوں کہا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے وہ پتھر اٹھاتا دیکھ چکی تھی جو بکریوں کو پانی پلاتے ہوئے ہٹایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ امین اس لیے کہ اس نے ہماری طرف نظر ہی نہیں اٹھائی. یعنی جو شخص نظروں کی چوری نہیں کر رہا وہ مال کہاں چورا, جس کی نظریں خیانت نہیں کر رہی وہ ہمارے باقی کاموں میں کہاں خیانت کرے گا. اس بات پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسری عورت صفورہ ہے جس نے اپنے باپ سے فرمائش کی کہ اس شخص کو ملازم رکھ لیں. یہاں سے اب ایک دو باتیں اور پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک دیکھیے کہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ لڑکیاں جو ملازمت کر رہی تھیں نا, انتہائی مجبوری میں کر رہی تھیں. جو ہی ان کو ایک سہارا ملا فوراً کہتی ہیں ہماری جان چھڑوائیں اس کام سے, اس شخص کو نوکر رکھ لیں. وہی بات جو پیچھے ہوئی اس کا اندازہ آپ کو مل گیا کہ عورت کو راضی نہیں ہو جانا چاہیے. خدا نخواستہ اگر حالات آ جائیں عورت کے اوپر باہر نکلنے کے, تو ہر دن ایسے گزارے کہ جیسے ٹک ٹک کی کیلنڈر چل رہا ہے, کھڑی چل رہی ہے, اور میں نے کس وقت اپنی جان کو پیچھے کرنا. دوسری بات یہاں ہمیں جو پتہ چلتی ہے وہ پیرنٹ اور ڈاٹر ریلیشن شپ ہے. باپ اور بیٹی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. آپ ذرا اس کو کسی ڈرامائی انداز میں سنیں, لڑکیاں گھر سے نکلی, اچھلتی کودتی, ہاتھ میں چھڑیاں لیتی, درختوں کے پتوں سے کھیلتی, غرارے لہنگے پہنی ہوئی پانی لینے گئی, وہاں چھیڑتی رہی, ایک دوسرے کو مٹکے پھینکتی رہی, پھر اتنے میں ایک اجنبی آ گیا, پھر خسر پھسر باتیں کرتی رہی. وہ گھر آئیں گی تو باپ کو بتائیں گی؟ وہ تو چھپائیں گی. وہ تو کئی دن پہلے ان کا معاشقہ چلے گا, کئی گانے بھی پکچرائز کرائیں گی, پھر کہیں بات کھلے گی تو باپ غیرت کے نام پہ قتل کر دے گا کہ تمہیں میں نے پانی لینے بھیجا, تم اجنبیوں سے آنکھیں لگاتی ہو. یہاں دیکھیے لڑکے سے تو کوئی بات نہیں کی, باپ کے پاس آ کے فرمائش کر دی. یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے. باپ اور بیٹی کا تعلق جہاں لحاظ کا ہے, جہاں اس کے اندر بہت زیادہ عزت ہوتی ہے, وہاں فرینکنیس بھی ہونی چاہیے. اگر خدا نخواستہ, آپ دیکھیے میں بالکل پریزنٹ بات کرتی ہوں جو دور حاضر چل رہا ہے, ہم چاہیں بھی تو ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکیوں کی زندگی میں کوئی باہر ان کو لڑکا نہ دیکھے, پڑھتے پڑھاتے کرتے, کہیں کسی لڑکی کو اگر کسی لڑکے میں کوئی انٹرسٹ ملتا ہے نا, فیل ہوتا ہے کہ یہ ایون نیک لڑکا ہے, نیک لڑکی ہے, اس کو لگتا ہے کہ ہمارے گروپ میں کوئی ایک ایسا لڑکا ہے یا ہماری یونیورسٹی میں ایک ایسا لڑکا ہے، خاموشی سے آ کے باپ سے کہہ سکے، ماں سے کہہ دے، بتا سکتی ہے کہ فلاں بردر اچھے ہیں، اگر آپ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو ان سے بات کریں. آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا کہہ دیا، لڑکی والے کہاں رشتہ ڈھونڈتے ہیں، لڑکے والے ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ حضرت شعیب کیا کہہ رہے، قال انی اورید، نوکری مل گئی، موسیٰ کی جاب کا معاملہ حل ہو گیا. اب مسئلہ کیا کہ ایک اجنبی لڑکے کو رکھیں کیسے، گھر میں دو کنواری لڑکیاں رہتی ہیں. تو حضرت شعیب نے دیکھا کہ ایک تو یہ کہ گھر میں رہنے کے لیے ایک مرد مل جائے گا، بیٹیاں گھر میں ہیں تو کوئی محرم رشتہ ہو جائے تو میرے لیے دو معاملے حل ہوں گے، اور دوسری ہوتے کہ بیٹیاں شادی کے قابل ہیں تو کیوں نہ ان کی شادی کروں. قالا، کون بولا، باپ بولا، انی اورید، میں ارادہ کرتا ہوں. دیکھیں یہ نہیں کہا میری بیٹی کا ارادہ ہے، شی لوز یو پلیز ایکسپٹ ہر، انی اورید. حالانکہ آپ دیکھیں انی اورید کی کوئی ضرورت نہیں ہے گرامر کے اعتبار سے، سمپل سی بات ہے کہ میری بیٹی سے نکاح کرتے ہو، لیکن قربان جائے اللہ کی ذات پر ایک ایک لفظ کے اندر معنی کے سمندر ہے. کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں ان کے حق کہ میں نکاح کر دوں آپ سے، احدبنا طیہ، اپنی ایک بیٹی کا. یہاں سے دیکھیے اس شریعت میں بھی ایک شخص کے نکاح میں دو بہنیں نہیں رہتی ہوں گی، جیسے کہ آج نہیں رہ سکتی. حالانکہ کچھ دور ایسے تھے کہ جہاں دونوں بہنیں بھی ایک کے نکاح میں ہوتی تھیں، لیکن ہماری شریعت میں تو یہ بات واضح ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں دو بہنیں نہیں رہ سکتی، الا یہ کہ ایک مر جائے یا ایک کی طلاق ہو، اس کے بعد دوسرے سے اس کا نکاح ہو. لہذا کون سی، ہاتینی، یہ دونوں، یہ میری دو بچیاں ہیں، لیکن ایک شرط ہے. کیا؟ الانتا جرنی سمانی یا حجج، بشرطے کہ آپ میری خدمت کریں 8 سال تک. حجج کا لفظ ہے نا، یہ وہی ہے جو حج ہے، حجج کہتے ہیں سال کو. حج کو حج کہنے کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، اور حج کا مراد ہم نے ارادہ کرنا بھی پڑا تھا ایک مختلف حصے میں. شرط رکھ رہے ہیں شعیب اپنی بیٹی کے نکاح کی، پہلی بات دیکھیں خود نکاح کا پیغام دے رہے ہیں. لڑکی کا باپ، استغفر اللہ، عزت کون کرے گا اس لڑکی کی جس کا باپ خود کہہ رہا ہے میں آپ کی شادی کر دوں. ہمارے کلچر میں اس بات کا کوئی تصور بھی ملتا ہے آپ کو؟ ساری زندگی دانا ملے گا، تجھے تو گھر آ کے دے گئے تھے، خود ہی چھوڑ گئے تھے. حالانکہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، انہوں نے خود آپ کو اپنا نکاح کا پیغام بھیجا تھا اپنی دوست اور کچھ رشتے داروں کے ہاتھ، اور اللہ کے نبی نے قبول کیا. ہمارے کلچر میں یہ جو شادی کے معاملے پہ لڑکی والوں اور لڑکے والوں کے لیے جو ڈفرینٹ شریعتیں ہیں نا، ڈفرینٹ رولز ہیں، یہ انتہائی غیر اسلامی، بلکہ آپ کہیں کہ انتہائی ہندوانہ رسم ہے. اسلام میں کوئی بھی بری بات نہیں ہے کہ کون کس کا نکاح نہ کرے، کیسے نہ کرے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت حفصہ سے ہوئی، کس نے رشتہ پیش کیا تھا؟ حضرت عمر نے. حضرت حفصہ بیوہ جب ہوئی تو حضرت عمر نے خود خواہش کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا بھی تھا، حالانکہ بیٹی کے باپ تھے. اس کے باوجود بھی جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت عمر کا تھوڑا سا دل برا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہی کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فاطمہ کا رشتہ، خود اللہ کے نبی کی طرف سے پہل تھی، خواہش دونوں کی طرف سے تھی، لیکن کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لڑکی کے ماں باپ اگر دیکھتے ہیں خاندان میں ایک اچھا لڑکا ہے، گھر والے ہیں، اپنے ملنے والوں میں پورے شوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اگر اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہو تو ہمیں آپ کا بیٹا اچھا لگتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. اس سے عزت بیزتی کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی لڑکی کی ویلیو خراب نہیں ہوتی. ہاں جس طرح کے آپ لوگ لیں گے پھر اس سے تو واقعی پتا چلے گا. اگر سچے دین کی بنیاد پہ رشتے ہونے لگے تو یقین کریں کہ کوئی بھی اس کے اندر خرابی نہیں آتی. تو لہٰذا انہوں نے خود پیش کیا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ یہاں شرط رکھی ہے 8 سال کے نکاح کی. اس سے دوسرا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوا وہ کیا ہے کہ نکاح کے وقت شرط رکھی جا سکتی ہے، حالانکہ رکھنی نہیں چاہیے، ورنہ آپ کو پتا کیا ہوگا، جو ہی اگر وہ شرط ٹوٹی تو نکاح ٹوٹ جائے گا. مشروط نکاح، مثلا کوئی یہاں شادی کرتا ہے اپنی بیٹی کی کسی مرد سے اور کہ شرط کیا ہے کہ تم ہماری بیٹی کو ناروے سے باہر نہیں لے کے جاؤ گے، وہ یہیں رہے گی، رکھ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے. آپ یہ شرط رکھ سکتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کو ہر ہفتے میں ایک دن ہمارے گھر چھوڑو گے، آپ اس کو اکیلے رکھیں گے، سسرال میں نہیں رکھیں، کچھ بھی رکھیں، پوری آزادی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہت سینسٹیو معاملہ. اور یہ رشتے شرطوں پہ نہیں نپتے، شادی کے بعد کے حالات شادی سے پہلے والے نہیں رہتے، کل خدا نخواستہ وہ شرط گری تو نکاح گر جائے گا. لہذا نہیں رکھنی چاہیے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ مجبوری تھی اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو محبت محسوس ہوئی، اور حضرت موسیٰ کی بھی تو مجبوری تھی نا، ایک لڑکا جو پردیس سے آیا اس کے پاس تو گھر بار ہی نہیں. جب شادی کاروبار بن جاتی ہے نا، گیو اینڈ ٹیک پہ، یہ انتہائی مسئلے ہیں. اس بات کی، اس آیت کی روشنی میں اگر میں جو اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، جو میں سارے حالات کو جو ارد گرد دیکھ رہی ہوں فیل کرتے ہوں، میں کہتی ہوں کہ شادی اپنی جگہ پہ کریں. اگر آپ ساری زندگی یہاں رہے ہیں نا، یہیں کے لڑکے سے اپنی بچی کی شادی کریں. اگر آپ کا بیٹا یہاں کے، یہیں بہت لڑکیاں ہیں، آپ یہیں کریں. کیوں جاتے ہیں آپ پاکستان بھاگ بھاگ کے؟ ان کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں، وہ بھی مشکل میں ڈالتے ہیں، پھر کتنے غیر شرعی مسئلے شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ. آپ شادی کر کے 3 دن بعد اپنی بیٹی کو لے کے آگے، آپ 3 دن بعد بیٹے کو لے کے آگے، اب وہ وہاں لٹک رہے ہیں، آپ ادھر لٹک رہے ہیں، کبھی سال کبھی 6 مہینے، کتنے مسئلے. کیا وہ شادی تھی؟ وہ تو ایک فراڈ تھا. 3 دن کے بعد لڑکے کو پتا چلا لڑکی میرے پاس نہیں ہے، کیا فائدہ وہ اس شادی کا؟ بالکل کوئی فائدہ نہیں. پھر دور رہتے ہیں تو خاندانی جھگڑے شروع، پھر لڑکے ادھر ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ سسرال میں جاؤ، وہ کہتی ہے محکمے میں رہنا ہے، وہ کہتے ہیں جی. یعنی ایک عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے، بالکل اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ذہنی فرق کتنا ہوتا ہے، سوچ فرق ہے. ایک لڑکا گاؤں میں پلا بڑا ہے، اس کو بکریاں اور گائیں پالتے ہوئے اس نے دوسروں کو دیکھا، اس کا کیا انٹلیکچ ہوگا؟ جو بچی یہاں کی پلی بڑی، جو یہاں کی یونیورسٹیز کی، جس نے اتنا ایکسپوجر دیکھا ہے، ذہن میچ ہی نہیں ہوتا. الا یہ کہ پھر آپ نے تربیت ویسی کی ہے. میں کوئی حرام اور حلال کی بات نہیں کر رہی، لیکن ایگزیکٹلی وہی ایشو اس وقت ہمارے سامنے ہے حضرت موسیٰ کی زندگی کا، جو ہمیں اپنے ارد گرد دیکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو حالات اس طرح کے بنے، اللہ تعالیٰ نے تو ان سے کچھ کام کرانا تھا، یا پھر اس میں دین کا خیر ہو. آپ کو لگتا ہے ایک بڑا نیک لڑکا آ جائے گا تو لڑکی تھوڑی قابو میں آ جائے گی، پھر پہلے سے تربیت کے انداز میں وہ باتیں ہوں کہ دیکھو لڑکے کی عزت کیسے کرنی ہے، اور لڑکے کو بھی بتایا جائے کہ ایک مظلوم کو اٹھا کے لا رہے ہو، کوئی یتیم نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو دیکھیں کہ یہ چیز بڑی بری سمجھی جاتی ہے کہ جی لے اپنی. کبھی ذرا اپنے دل رکھ کے پوچھیں، کسی کو اپنی بیٹی دینا چھوٹی بات ہے؟ یا آپ کی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کہنا ذرا یہ مجھے دے دو، تو 4 دفعہ دل کو کھچ پڑے گی. تو وہ ٹکڑا جو گود میں آئی، جو ایک دن کی بچی، جو اتنی لاڈلی، جو باپ کی پیاری، جو بھائیوں کی پیاری، آپ اس کو لا رہے ہیں، یہ چھوٹی بات ہے؟ کسی کا جگر لے کے آتے ہیں آپ، اس کا دل لے کے آتے ہیں، جو لے کے آ کے نہیں قدر کرتے، یہ تو معاملے ان کے سامنے آئیں گے. ہم لوگوں نے کتنی بچیوں کو قربانی کا بکرا بنایا صرف اس لیے کہ لے گئے. بعض خاندانوں میں تو عادت ہے کہ لڑکی کے میکے کی برائی ہی کرنی ہے، تو وہ تو ہے ہی تھرڈ کلاس. کس طریقے سے ہماری سوسائٹی میں داماد اور سسرال کا رشتہ بگڑا ہوا ہے، یہ آیتیں اس کی بڑی پیاری اصلاح کرتی ہیں. حضرت موسیٰ اپنے سسرال میں رہ رہے ہیں، باپ نے کہا کہ 8 سال رہ لیں. ہاں فائن اتمم تھا اشرن، چلے 10 ہی پورے کر لے، فمن ہندی کا تو یہ آپ کام پر ایک احسان ہوگا. یعنی 8 سال آپ کو ہماری بکریاں چرانی ہوں گی، اپنے بزنس میں شیئر کروا رہے ہیں اپنے داماد کو. آج تو وہ سر انتہائی زیادہ خطرے میں پڑ جائے جو اپنے داماد کو اپنے کاروبار میں ڈال لے. حضرت شعیب حضرت موسیٰ کو ایک قسم کا اپنا بزنس پارٹنر بنا رہے ہیں کہ آپ نے 10 سال ہمارے ساتھ کام کرنا ہے، 8 سال کر لیں تو بات ختم، 2 اور لگا لیں گے تو کوئی بات نہیں. وما اريد ان اشق عليك، میں یہ نہیں کوشش کرتا، میں ارادہ نہیں کرتا کہ آپ پر سختی کروں، یعنی آپ کو زبردستی روکوں. مراد یہ تھا کہ اس کے بعد آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. اور باقی رہ گئی بات، ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، ان قریب آپ پائیں گے اگر اللہ نے چاہا مجھے تو نیک لوگوں میں سے. یہ کس نے کہا؟ موسیٰ نے کہا. فیصلہ کر لیا، جی ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا داماد ہی بن کے رہوں گا، کوئی آپ کے لیے شیر نہیں بن جاؤں گا، کوئی آپ کو ڈرانے والی چیز نہیں بن جاؤں گا. یہاں جان کے نہیں بولا کہ میں آپ کا بیٹا بنوں گا، یہ بھی بہت غلط ٹرمینالوجیز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ داماد تو بیٹا بن کے رہے. نہیں بنے گا وہ، مت بنا اس کو بیٹا، کیونکہ بیٹے کو تو آپ ایک تپڑ بھی لگا لیں گے، سن لے گا اچھا بیٹا، داماد کو آپ نہیں لگائیں گے. یہ رشتے جو نا، یہ محبت کے اور کیئر کے رشتے ہیں، نہ ڈر کے رشتے ہیں، نہ لاڈ کے رشتے ہیں، اور نہ بے تکلفی کے. اسی طرح بیٹی اور بہو کے اندر فرق ضرور رکھیں گے. جو کہتی نا اس کو تو میں نے بیٹی سمجھا تھا اور اس نے مجھے بہت دکھ دیا، آپ کی غلطی تھی اپنے بیٹی سمجھا، کیونکہ بیٹی پہ تو آپ کی ایک ایک چیز پہ نظر ہوگی، کیا کھاتی ہے، اس کو کتنا جیب خرچ ملتا ہے، یہ کب گھر میں آئی، کب گئی، کام کرتی ہے نہیں کرتی. آپ بہو پہ اتنی پابندیاں نہیں لگائیں گے. پیار دیں بیٹیوں والا لیکن بیٹی نہ سمجھیں، پیار اور مان دیں بیٹوں والا لیکن داماد کو بیٹا نہ سمجھیں، اس کی ایک ایکسٹرا عزت کریں. ہمارے یہاں یہ جو سر پہ سوار کر لیا جاتا ہے نا پہلے دن سے ہی داماد کو، اور لڑکیاں بیچاری اگر خدا نہ خواستہ شوہر کے ساتھ میکے چلی بھی جائیں سال میں ایک بار، تو کہتی ہیں کہ اللہ کرے اگلی دفعہ تو میں اکیلی آؤں، آپ کبھی سنے لڑکے سے اگر میاں ساتھ چلے جائیں سسرال میں تو حال کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چھٹی ختم، ہر وقت آپ کے گھر میں یوں ہے، وہ بلی بولی تمہارے گھر بلیاں بڑی بولتی ہیں، تمہارے گھر کے فون کی بیل ایسی ہے، تمہارے بچے بڑا شور کرتے ہیں، تمہارا گھر، وہ سارا دن ان کے داماد اور اپنے میاں کو کھلاتی رہتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے واپسی کی ڈیٹ آ گئی، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا محکمے میں آئے تھے، ایسے رشتے نہیں چلتے، یہ خوف کے رشتے نہیں ہوتے، عزت کے ساتھ پیار سے، بلکہ ایک ہے کہ بیٹی سے داماد پیارے لگتے ہیں، یہاں ذمہ داری بتائی گئی دامادوں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی، قال ذلک بینی و بینک، کہا یہ میرے اور آپ کے بیچ میں بات طے ہو گئی، یعنی موسیٰ نے رشتہ قبول کر لیا، ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، موسیٰ نے بھی اپنا راستہ کھول کے رکھا، کہا ٹھیک ہے ان دو مدتوں میں سے یعنی 8 یا 10 سال میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں پھر آپ مجھ پہ زیادتی نہ کیجیے گا، یعنی جو میں کروں میری مرضی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمارا وکیل ہے، یعنی اگریمنٹ ہوا، اب اس کے بعد کوئی انگوٹھی نہیں پہناتے ہوئے دکھ رہے، کوئی انہوں نے منگنی نہیں کی، کوئی لوگوں کو میٹھے چاول نہیں کھلائے، کوئی زردہ بریانی کچھ نہیں پکا، شادی ہوئی، موسیٰ نے 8 نہیں 10 سال گزار دیے، اگلی آیت بتا رہی ہے اما قدا موسیٰ، ایک دم اگلا سین آ گیا 10 سال بعد کا، ہمارے ہاں کیا ہوتا، ابھی تو پہلے لوگوں کو بتا رہے ہوتے کہ وہ ہم اپنی لڑکی کی شادی کرنے لگے، ہم نے کتنا مشکل کر دیا اس کام کو، محبت کے رشتوں کو ہم نے کتنا بڑا بوجھ بنا دیا، تو لہٰذا ان رشتوں میں انسان کو پیار محبت دینا چاہیے، داماد کو آپ جو دیں گے نا، ایک چیز دیکھیں کہ مرد میں انا بہرحال ہوتی ہے، آپ اگر داماد کو یہ احساس دلا دیتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دیا، اور آپ کو پیچھے حدیث سنائی تھی کہ کسی شخص کے لیے بہترین صدقہ کیا ہے کہ کوئی اپنی بہن یا بیٹی اس کو نکاح میں دے دے، یعنی داماد یا بہنوئی کو اپنے سسر یا اپنے سالے سامنے اس طرح رہنا چاہیے ہمبل جیسے کسی صدقہ لینے والے کو دینے والے کے سامنے رہنا چاہیے، وہ ہر وقت طلاق کی دھمکیاں نہیں دیتے رہتے، میں یہ کر دوں گا آپ کو پتہ نہیں میں کر کیا سکتا ہوں، کیا کر سکتے ہیں آپ، نہیں دیتے ہم آپ کو بیٹی، ہم لوگوں نے بیٹیوں کے نام پہ اسے بڑی مار کھائی ہے ہمارے کلچر نے، اور بیٹی کے باپ کی تو پگڑی ہمیشہ داماد کے قدموں میں دکھاتے ہیں یا لڑکے کی ماں کے پاؤں میں، ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں، استغفر اللہ، فإن العزة لله جميعا، رہو تو عزت سے رہو، چھوڑو تو عزت سے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کہتے فائن ساکم بھی معروف، معروف طریقے سے رو اور تصریح ہوں بے احسان، یا چھوڑ دو احسان کرتے ہوئے، یہ ساری زندگی کے رونے جو ہوتے ہیں نا یہ بیماریوں کی صورت میں آگے آتے ہیں، تو بہرحال ہمیں اس معاملے میں درد مندی محسوس کرنی چاہیے، آپ سب سن رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی، آپ کے بیٹے بھی ہوں گے، کچھ آپ میں سے ینگ بھی ہوں گی، اپنے قبلوں کو سیدھا رکھیں، کبھی بیٹوں کو مہرے سمجھ کر بیٹیوں والوں کو بلیک میل نہ کریں، پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھیں ان لوگوں کے جو اپنے پھول جیسی بیٹیاں آپ کو دیتی ہیں، اور قدردانی کریں ان ماؤں کی جو ساری زندگی اپنے بچوں کو پال پوس کے پڑھا کے آپ کی بیٹی کے سر روانہ کر دیتی ہیں، دونوں کی قربانی آپ دیکھیں کہ ایک ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا بیٹے کو، پالا اس کے ہر لاڈ، بہنوں نے کتنے لاڈ کیے، بہنوں کی محبت پیچھے بھی ہم نے دیکھی، اب ایک لڑکا جب اتنی محبتوں میں پلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شادی میں شرط لا دیں کہ یہ شادی کے بعد بس ہماری بیٹی کے ساتھ رہے گا یا میرے ہی ساتھ رہے گا اور اپنے محکے سے تعلق نہیں رکھے گا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب تقویٰ نہیں ہوتا، انسیکیور فیل کرتے ہیں ہم لوگ، ہمیں احساس کمتری ہوتا ہے، ہمارے اندر گن کوئی نہیں ہوتا، ہم صرف دھونس کے داب کرتے ہیں، کبھی ہم خریدتے ہیں محبتوں کو راڈوں کی گھڑیاں دے کر، سونے کے کڑے پہنا کر، اور کبھی ہم بلیک میل کرتے ہیں، تو یہ رشتے محبت کے ہیں، اپنے بیٹے سے زیادہ آپ کا داماد آپ کی قدر کرے گا اگر آپ اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں، ہمارے یہاں معروف بات ہے کہ بیٹی کو دو عزت بنے گی، سسرال میں عزت ہوگی، داماد کو دو ذرا جوڑے، یعنی کسی نے مجھے بتایا، میں نے شاید پہلے بھی کہیں ذکر کیا کہ نہیں، جوتوں کی ان کی دکان ہے، کہنے لگی 1-1 لاکھ روپے کا جوتا بھی ملتا ہے، 1 لاکھ روپے کا جوتا، میں نے کہا شاید میں نے غلط سنا ہے، اب آپ دکان کا نام نہ پوچھیں کہ آپ کون جائیں اپنے داماد کے لیے لینے، میں نے کہا یہ کوئی خریدتے ہیں اور واقعی پھر پاؤں میں پہنتے ہیں، کہتی جی کون آتے ہیں، کہ لوگ اپنے دامادوں کے لیے لینے آتے ہیں، اور بعض لڑکے خود آتے ہیں اور وہ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں سسر کے، کہ جی اس نے کہا اپنی شاپنگ خود کر لو، 20-30 ہزار روپے کا 3-piece suit لڑکے خریدتے ہیں شادی کے موقع پہ، وہ جنہوں نے شادی سے پہلے 300-400 کی شلوار قمیض بھی ڈھنگ کی نہیں پہنی ہوتی، کیوں کہ لڑکی والوں نے کہہ دی اپنی شاپنگ خود کرو، اللہ اکبر، بہت گرج آتا ہے میرے دل میں ان باتوں پہ. جب انسانوں کے انسانوں کے آگے بکتا دیکھے نا تو بندگی ختم ہوتی ہے. یا کا نعبد و یا کا نستعین، اپنا دل کھول کے یہاں سے اٹھیے. آپ کی بیٹی میں اگر کوئی گن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرائے گا. کبھی یہ لاڈ چاؤ نہ کریں. میں ایسے دینداروں کو جانتی ہوں الحمدللہ، ساری دنیا کے ساتھ زیادہ وہ لین دین کا معاملہ رکھیں گے کرائیں گے، اور داماد اور جو اپنے سسرالی بچوں کے رشتے ہوتے ہیں ان کو ایک خاص حد تک ملتے ہیں. صرف یہ سوچ کہ کہیں یہ داماد اب کل ہم پہ روک ڈالتے ہوئے ہماری بیٹیوں کو کسی جگہ مجبور نہ کر دے. وہ بڑے ظالم داماد ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ میکے سے لے کے آؤ، جاؤ 10 لاکھ لے کے آؤ. جاب میاں کی چلی جاتی ہے، مسئلہ بھائیوں کو پڑ جاتا ہے. کوئی پلاٹ بھائی کا بک گیا، مصیبت بہن کو پڑ گئی، جاؤ بھائی سے پیسے لے کے آؤ. یہ کوئی باتیں، یہ کہاں ہوتی ہیں جہاں اللہ کی ذات نہیں سامنے ہوتی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اپنے ذہنوں کو کھول کر اس طریقے سے زندگی کے معاملے جیے کہ کھلی فضا میں سانس لیں. انسان ہمارے مقدر کے فیصلے نہیں کر سکتے. اب یہاں تک تلاوت سنتے ہیں کیونکہ آگے کہانی کا سین پلٹ رہا ہے.
حتى نصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
ایک اور چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ حضرت یہ شعیب جو ہے اپنی بیٹی کے نکاح پر جو یہ شرط لگا رہے ہیں، تو کیا یہ اس عورت کا حق مہر تھا یا کہ ویسے موسیٰ علیہ السلام اس کاروبار کے اندر شریک کیے جا رہے تھے؟ قرآن اس پہ کچھ نہیں کہتا، لہٰذا اس پہ بہت لمبی بات کی ضرورت نہیں ہے. حق مہر کے لیے ہم عموماً سمجھ چکے ہیں، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ حق مہر بھی بعض دفعہ کوئی پیسے روپے یا زیور سونے کے علاوہ مختلف چیز ہو سکتی ہے. تو اللہ عالم، بس یہ اس شریعت کی چیزیں تھیں، شرط تھی یا حق مہر تھا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. اب آگے کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدعی کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت 29، فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مقرر مدت پوری کر دی. کتنی پوری کی؟ کیا 8 سال کیے کہ 10 سال کیے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی. کیونکہ ایک تو یہ راؤنڈ فگر بن رہا تھا، دوسرا اپنے سسر کو خوش کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے یہ رہا۔ سسر کے گھر میں رہنا، جس کو ہماری ہاں بہت ہی معیوب سمجھتے ہیں گھر داماد کے لفظ سے، اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ اگر ضرورت ہو، حالات کا تقاضا ہو اور ساری حدود اور قیود میں رہا جائے، تو اگر مرد کو بیوی کے ساتھ یا اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ اتنی بے تکلفی نہ ہو کہ پھر گھر میں محرم اور غیر محرم کا فرق مٹ جائے، اور اسی طرح کی وہ باقی چیزیں جو کہ ہم پیچھے ڈسکس کرتے رہے، احتیاط کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی بری بات نہیں، بعض دفعہ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ ان کی صرف بیٹی ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب اگر شادی ہوتی ہے اور اس کے سسرال والے یہ کہتے ہیں کہ بات ہمارے قریب رہ لیں یا ہمارے گھر میں رہ لیں، گھر بہت بڑا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر عزت کے ساتھ رہا جائے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں وہ پرابلمس نہیں ہوں گے جو بعض دفعہ ہمارے ہاں ایسے رشتوں میں ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اس آیت سے پتہ چلی بس سارا بھی اخلی ہی بیوی کو لے گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کہیں بھی لے جائے، اجازت ہے اس کو، کیونکہ 10 سال ہو گئے تھے اپنے ملک سے نکلے ہوئے، گھر بار اپنے بھائی اپنی ماں یاد آ رہی تھی، اور اب اصل میں شادی اور زندگی تو نہیں تھی گزارنی۔ موسیٰ علیہ السلام اب اس طرح کے ذہنی طور پہ راسخ ہو چکے تھے کہ ان کو پھر صرف شادی، بچے، گھر بسانے کی فکر نہیں تھی، بلکہ انسانیت کے لیے کچھ کرنا تھا، یہ تربیت تھی۔ پہلے آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں رہے، وہاں میٹیریلسٹکلی آپ کا مائنڈ کھلا، مادی تعلیم ہوئی، آپ کو اچھے گھروں میں رہنا، پڑھنا لکھنا سکھا دیا گیا۔ اب یہ 10 سال جو تھے یہ فطرت کی تعلیم پوری ہوئی، بکریاں چروائی گئیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ بکری جانوروں میں سب سے شریر جانور ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی تھی، تو اللہ تعالیٰ امتوں سے پہلے بکریاں کیوں چروا لیا کرتے تھے؟ تاکہ امت جو بگڑی ہوئی ہوتی اس کو بھی سیٹ کرنا آ جائے۔ اور بعد میں حالات نے دکھایا کہ واقعی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بہت زیادہ تنگ کیا۔ تو تربیت پوری ہوئی، ٹریننگ پوری ہوئی، اب واپس چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف، اور راستے میں کیا ہوا؟ آن سمن جانب توری نارا، دیکھی آپ نے تور کی جانب ایک آگ۔ آن سا کا لفظ وہی معنوں میں استعمال ہوا ہے جو سورت نور میں حتی تستانسو میں ہوا تھا، حتی کہ انس حاصل کرو۔ ایک ہوتا ہے دیکھنا، اس کے لیے تو راہ کا لفظ کافی تھا۔ آن سا کا معنی کہ مانوس ہوئے، دیکھ لیا، دور سے آگ دیکھی۔ پیچھے سورت نمل میں اور سورت طہٰ میں تفصیل سے ہم اس قصے کو دیکھ چکے۔ بیوی ساتھ تھی اور موسیٰ علیہ السلام اس کو لے کے چل رہے تھے، اور اس طریقے سے چھوٹا سا سائڈ کا ایشو نکلتا ہے کہ چاہے شروع میں حضرت موسیٰ اپنے سسرال میں رہے، لیکن بعد میں جب انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے ساتھ چلو تو چلی گئی۔ پھر بیویاں یہ اعتراض نہیں کر سکتی کہ ہم تو آپ کے ملک میں گزارا ہی نہیں کر سکتے، اور وہاں تو مکھیاں بہت ہیں، اور وہاں تو گندگی بہت ہے، اور وہاں کی سڑکیں خراب ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ ٹھیک ہے، جب کام پورا ہوا، آپ اپنی زبان میں کہہ لیں کہ ویزا لگ گیا موسیٰ کا، اب اس کے بعد چل پڑے، اب تو واپس جانا ہی پڑے گا۔ قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا، انہوں نے کہا اپنی گھر والی کو کہ رہو ادھر، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ۔ یا پھر کوئی بات، لی اہلی ہی، ہمارے ہاں جیسے گھر والی کہتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی تھی سورت نمل میں، کہ بیوی کو ڈائریکٹ بیگم یا ڈارلنگ کہنے کی بجائے اہلیہ کہہ دیا، اچھا لفظ ہے۔ ام کسو جمع کا سیگا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ عزت سے پکارتے تھے بیوی کو۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اللہ سے ڈرنے والے، وہ بیوی کو پاؤں کی جوتی نہیں کہتے، وہ بیوی کی عزت کرتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں ام کسو سے لگتا ہے کہ شاید بچے بھی ساتھ ہوں گے، اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ پریگننٹ تھی۔ بہرحال ایک اچھے شوہر، ایک ذمہ دار مرد کی طرح بیوی کے خیال رکھنے، اس کی سردی گرمی کا خیال رکھنے کا موسیٰ کو فکر تھا۔ آج کے دور کا گشتہ ہوتا، کہتا میں یہاں بیٹھا ہوں، جاؤ ذرا تم لے آؤ آگ میرے لیے، ہاں راستے میں سے تم تھوڑے سے پکوڑے بھی لے آنا، جلیبیاں بھی لے آنا۔ جب عورت مرد بن جاتی ہے تو مردوں کو پھر بیچاروں کو عورت تو بننا ہی پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی۔ اب مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ کی پوری زندگی کے واقعہ ترتیب سے ذہن میں آ رہے ہیں نا۔ ابھی تک موسیٰ کی زندگی میں کوئی فرعون نہیں ہے، کوئی تورات نہیں ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ اب نبوت مل رہی ہے، اور 40 سال کی تقریباً ان کی عمر اس وقت جو تھی وہ ہو رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ لعلی آتیکم منہ بخبر، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر، یعنی کوئی لوگ رہتے ہیں ادھر، کوئی آبادی کا نشان، کوئی بھی چیز ایسی مل جائے تو وہ میں لے آؤں۔ دوسری بات ہے، وہ جسوت من النار، یا پھر آگ کی کوئی چنگاری لے آؤں، تاکہ تم لعلکم تصطلون، تم اسے تاپ سکو۔ جذبہ کیا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں چنگاریاں ہوتی ہیں، قطعتم من النار، یعنی چنگاری، چھوٹی چھوٹی چنگاریاں لے آؤں، اور تستلون تاکہ تم اس کو سیکو. اس روٹ کیا ہونا چاہیے تستلون کا؟ سواد لام یا وہی روٹ جو کہ سلاد کا ہے، تو اس میں ایکسٹرا ہو گئی پڑھنے کے لیے، تھوڑا سا ایک فرق ہے. بہرحال فلما اتاہا، پس جب آئے وہاں سے، موسیٰ وہاں پہنچے، نودیا پکارے گئے، من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ، وادی کے دائیں کنارے سے اس بابرکت مقام میں، من الشجرتی ایک درخت سے. یہاں لفظ ہے شاطی، کنارے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بیچ کو کہتے ہیں. شین توئے حمزہ اس کا روٹ ہے. وادی کے کنارے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب آگئے، پکارا گیا کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بلا شبہ میں ہی ہوں اللہ جو رب العالمین ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے لیے جو جگہ استعمال ہوتی ہے وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا جنت البقی، وہ بھی لفظ اسی سے ہے، بقی عین ہے اس کے اندر آتا. تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کام کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ سے کلام ہو، وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہیں، چاہے وہ مسجد، چاہے کوئی مدرسہ ہو. اب آج ہم اس کی بات کو نہیں سن پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی بات سنا تو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، وَنَلْقِ عَصَاكَ، اور ذرا ڈال دو زمین پر اپنے عصا کو. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، پھر جب دیکھا اس کو، ہا سے مراد کیا ہے، عصا. کون سی مونس ہے، مونس سمائی. عربی میں عصا جو ہے یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہا اپنے عصا کو ڈال دو، کیسا ہے وہ، تَهْتَزُّ، اس میں تا جو ہے یہ بھی مونس کی ہے. خُذِّ إِلَيْكَ، پیچھے پڑ چکے سورت مریم میں، درخت کے تنے کو ہلاؤ، تو وہی لفظ ہے حَذَا، یَا تَهْتَزُّ، ہلتا تھا وہ، كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ وہ ایک پتلا سانپ ہے. جان جو ہے یہ تیزی سے چلنے والے سانپ کو کہتے ہیں، پیچھے اس پہ بات ہو گئی. موسیٰ نے جب عصا کو سانپ بنتا دیکھا، وَاللَّهُ مُدْبِرًا، پیٹ پھیر کر بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. پھر پکار لگی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، ادھر دیکھو، ولا تخف، اور مت ڈرو، انک من الامنین، یقیناً تم ہر خطرے سے محفوظ ہو. یعنی یہ تو چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں، ابھی تو ہم نے آپ کو بہت بڑے بڑے کام دینے ہیں. یہ تربیت تھی، یہ ٹریننگ تھی کہ اللہ کا حکم چاہے سانپ جیسا مشکل ہو اس کو پکڑنا پڑے گا. اور ساتھ ہی وہ اس لک یدک فی جیبک، اور ذرا ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے کا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے. یعنی تکلیف سے مراد جہاں کوڑ کا مرض نہیں ہے، یا پھل بہری جس طرح ہوتی ہے، وائٹ ہو جاتا ہے، البینوس جو ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ کے بارے میں یہ بات معروف ہو گئی تھی بنی اسرائیل میں کہ ان کو مرض تھا، سکن ڈیزیز تھی، جن کی وجہ سے ان کے ہاتھ فیت رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی بات کر دی کہ غیر سوئن، کوئی بیماری نہیں تھی، بالکل کرسٹل کلیئر تھے، یہ ید بیضا تھا. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کا سا دکھا کر خوف والی چیز بتائی کہ جو شریعت آپ کو ملنے والی ہے اس کے اندر بہت احکامات ایسے ہوں گے جن کو آپ کو سانپ کی طرح ڈرنا پڑے گا ان سے. اللہ کہتے ہیں اس عصا کو چھوڑو تو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں تو وہ بہت بڑا سہارا لگتا ہے، تمہارے تو وہ سسٹم کا حصہ ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے خطر ہے. اسی طرح ودم ملئی کا جناح کا اسلوک یدا کفی جیوک سے اشارہ ہے کہ شریعت میں آنے کے بعد بہت ساری ترغیبات بھی ملتی ہیں، خوشیاں بھی ملتی ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ دین پہ عمل کرنے کے بعد نہ صرف ہمیشہ پریشانیاں ہی رہیں گی اور نہ صرف ہمیشہ خوشیاں آئیں گی. تو اوپر چھاؤں کا نام ہے زندگی. اسی طرح دین کے کچھ احکامات بندے کو بہت اچھے بھی لگیں گے اور کچھ برے بھی لگیں گے. کوئی چونچ رہا نہیں، بس مان لیا. لا تخف، ٹھیک ہے، نہیں ڈر رہے، انک من الامنین، مان گئے. آج کے دور میں سوال بہت ہوتے ہیں، جب بھی ان کو دین کی کسی بات کا حکم دیا جائے ریزننگ نہیں کرتے اللہ کے حکموں میں، اور یہی اچھا ادب ہے. سمعنا واطعنا، سنا تو مان لیا. پھر کہا کہ ذرا دیکھو، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ، رکھ لے سینے پر اپنا ہاتھ خوف دور کرنے کے لیے. اس کا کیا مفہوم ہے کہ اپنے ہاتھ کو سینے کے ساتھ ملا، جیسے یہ دیکھیے اس طرح سے ساتھ رکھتے نا. آج بھی کوئی بہت خوف کی بات ہو تو لوگ ہائے میں مر گئی، تو یہ مسنون ہے کہ سینے پہ اگر خوف میں بہت دل دھک دھک کر رہا ہے تو اپنے ہاتھ کو اس طرح رکھا جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ دل کو جما دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے، اور یہ چیز ایک اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس صورتحال کی طرف اشارے ہمیں ملتے ہیں. اور ساتھ ہی فرما دیا فزانی کا برہانانی. تو یہ ہیں دو دلیلیں. یہ زانی کا کیا ہے؟ ذالکا کا تثنیہ ہے, اسم اشارہ قریب کا. یہاں اس کی مثال مل گئی آپ کو, اور قرآن پاک میں یہ بہت تھوڑی مثالیں. تو کہا کہ یہ ہیں دو برہانان. برہانان برہان کا تثنیہ ہے, اشارہ انہی دونوں معجزوں کی طرف ہے. اور کہاں سے آئی ہے؟ میر ربی کا, آپ کے رب کی طرف سے آئی. اس سے پتا چلا کہ کرامت یا معجزے کا تعلق اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے, نہ کہ کوئی خود اپنے بارے میں کچھ بھی کہہ دے کہ بھئی یہ مجھے معجزہ ملا اور اس طرح کی بات ہوئی. کہاں جانا ہے آپ کو؟ الی فرعون و ملئہ, فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف لے جانے کے لیے یہ ملا. انہم کان قوما فاسقین, بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں. ان کا فیض کیا تھا؟ کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا, اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بہت غیر سنجیدہ ہو چکے تھے اور حدوں سے آگے بڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کرنے کو کہا وہ نہیں کی, اور جو نہیں کہا وہ کر رہے تھے. اور اس کے لیے اشارے پیچھے گزر چکے, سورۃ طٰہٰ اور سورۃ نازیات میں آتا ہے اذھب الی فرعون انہ طغی, جائیے فرعون کی طرف, وہ بہت سرکش ہو چکا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دینے کے لیے نکلے تو اس کا اشارہ بھی سورہ شورا میں پڑھ چکے کہ اسناد ربک موسیٰ ان تل قوم الظالمین قوم فرعون, کہ موسیٰ جائیے ظالم قوم کی طرف جو فرعون کی قوم ہے, اور ان کو جا کے دعوت دیجئے. موسیٰ علیہ السلام کے کندھوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈل رہی تھی, اس لیے بولے قال ربی انی قتلت منہم نفسا, آپ نے عرض کی میرے رب میں نے تو قتل کیا تھا ان میں سے ایک شخص کو, لیکن 10 سال گزر گئے, گناہ نہیں بھولا. ایمان والا گناہ کر کے بھولتا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن گناہ کرتا ہے تو خود کو ایک پہاڑ کے کنارے کے پاس محسوس کرتا ہے کہ وہ پہاڑ اس کے سر پہ گرے گا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر, جبکہ منافق گناہ کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح اڑا دیتا ہے. 10 سال گزر گئے تھے لیکن گناہ یاد تھا. اور پھر بات دیتی کہ اب میں اتنا بڑا ٹارگٹ لے کے جاؤں. آج کے مسلمانوں کے تناظر میں لے کے دیکھیے ذرا اس بات کو. آج جب مسلمانوں کو یہ کہا جائے کہ آپ دعوت دیجئے لوگوں کو اسلام کی بات بتائیں تو کہیں گے نہیں جی, ہم پہ تو ٹیررزم کا الزام ہے. آج کے مسلمان کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ ٹیررزم کا الزام کیوں لگا, اور یہ ٹیررزم کا الزام ان کو داعی بننے سے نہ روکے. کسی قیمت پہ دعوت دینی پڑے وہ دے انسان. موسیٰ کی جان کو خطرہ تھا, قید کیے جا سکتے تھے, قتل کے بدلے میں قتل ہو سکتے تھے, لیکن اللہ نے پھر بھی کہا یہ رسک لے لو, لیکن کسی انسان کو اس دین کے پیغام سے محروم نہ کرو. اس سے پتا چلا کہ سچے مومنوں کو ہر قیمت پہ دین کا پیغام پہنچانا ہے, چاہے جیلوں میں ڈال دیے جائیں, چاہے قتل کروا دیے جائیں, یا کوئی اور مراد جو ہے وہ کم ہو جائیں. موسیٰ انسان تھے, کہنے لگے فاخاف و یقتلون, مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں, اور دوسری بات وہ اخی ہارون, اور یہ میرا بھائی ہے, افصح منی لسانا, وہ مجھ سے گفتگو کرنے میں زیادہ فصیح ہے. افصح کا لفظ فا صاد خاص ہے, فصیحہ بھی لفظ اردو میں آتا ہے, بہت خوبصورت کرنے والا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیچ میں پوزز نہ ہو, اس طرح کی بات نہ ہو, بالکل جو بندہ اپنا مدعا کلیئرلی پیش کر دے, اس کو بیچ میں وقفے نہ لینے پڑے. کہنے لگے کہ ہارون جو ہے یہ زیادہ اچھی اسپیچ کرتے ہیں, وہ زیادہ اچھی بات کرتے ہیں, آپ ان کو لے لیں. فارسلہ معی یا ردین, ان کو میرا مددگار بنا دیجئے. یہ ردہ کا لفظ کیا ہے؟ مددگار. پیچھے ہم نے ردیف کا لفظ بھی پڑھا, پیچھے رہنا, معاون, چادر کو بھی ردا کہتے ہیں نا, تو یہ سارے وہی لفظ ہیں کہ ان کو میرا ہیلپر بنا کر بھیج دیجئے. چلیں ٹھیک ہے, ان کو فرسٹ ہینڈ اگر نبی نہ بھی بنائے تو ان کو میرے ساتھ میرا ساتھی بنا کر بھیج دیں, تاکہ یصدقنی, تاکہ وہ میری تصدیق کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب دین کی طرف انسان جائے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی بندہ جو پہلے سے مجھ سے فائدہ اٹھا چکا ہے وہ دوسروں کو اس بات کی گواہی دے کہ واقعی اس بات سے ہمیں فائدہ ہوا تھا, آپ بھی فائدہ اٹھائیے. کیونکہ بعض دفعہ جو بات کہنے والا ہے نا, اگر وہ خود ہی ساری باتیں کرتا رہے نا, تو بعض لوگ اس کو سیلف پریزنگ سمجھتے ہیں, ایسی جیسے کوئی اپنے منہ خود ہی تعریفیں کرے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے. لیکن جس بندے کو اس چیز کا تجربہ ہو چکا وہ کہتا نہیں ہم نے یہ چیز خریدی تھی بہت اچھی تھی. آپ دیکھیں کہ آج کل ویب سائٹس پہ پورے کمنٹس ہوتے ہیں چیزوں کے, ہر پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں کی طرف سے رائے آئی ہوتی ہے تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں پہلے کہ کسٹمرز کیا کہتے ہیں اس بارے میں. تو دین کے معاملے میں بھی دیندار کے دل میں یہ خوف اور خدشہ ہوتا ہے کہ میں بالکل نئے لوگوں میں جا رہا ہوں, ان کو میرے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے, میں خود سے اٹھ کے سب باتیں کہوں تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی دوسرا بندہ سچ کے یصدقنی, جھوٹ نہ بولے, ایگزیجریشن نہ کرے لیکن سچ کہہ دے تو اس کا فائدہ ہوگا. انی اخاف ان یکذبونی, میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. یہاں بہت ہی پیارا نقطہ ہے. موسیٰ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا کہیں گے. اگر موسیٰ فرماتے نا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سیلف کانشیس ہے, اپنی ذات کی فکر ہے. فکر کس کی بات ہے؟ یکذبونی, اس دین کی تکذیب کر کے میرے دین کو برا کہہ کر خود دین سے دور نہ ہو جائیں. یہ ہے ایک فرق ایک اچھے دائی دین کا کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں اتنا کانشیس نہیں ہوتا کہ میں پتہ نہیں کیسا لگوں گا درس دیتے ہوئے, میں کیسی بات کروں گا, میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے, بلکہ اس کو فکر یہ کہ پیغام پہنچ جائے, ایسا نہ ہو کہ پیغام بیچ میں رہ جائے اور لوگ جو ہیں وہ میرے دشمن بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس فرمائش کو پورا کیا. قالا, فرمایا, سنشد عدودک بأخیک, ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے. بازو کو مضبوط کرنا ایک محاورہ ہے ہمارے ہاں, جیسے کہتے ہیں کہ بھائی تو بازو ہوتے ہیں یا بیٹے انسان کی قوت ہوتے ہیں. تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے تیرے بھائی کے ذریعے سے. ونجعل لکما سلطانا, اور ہم تم دونوں کو بڑا غلبہ عطا کریں گے. کہ فلا یصلون الیکما, کہ وہ کس تمہیں اذیت نہیں پہنچا سکیں گے, وہ لوگ تم تک تو پہنچ ہی نہیں سکیں گے, تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. الیکما بی آیاتنا, ہماری نشانیوں کے باعث. انتما ومن اتبعکم الغالبون, اور جنہوں نے تم دونوں کی پیروی کی وہی غالب رہیں گے, انہی کو غلبہ ملے گا. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنے بھائی کے حق میں جو بات تھی وہ پوری ہوئی. ہم تھوڑی سی بات اس میں مزید کریں گے, اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ سے زیادہ اچھی بات کرتے ہیں, سپیکنگ پاور اچھی ہے, سپیچ اچھی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبوت موسیٰ کو ہی دی. کیوں؟ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے, اور وہ کیا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا پڑھانے کے لیے یا اچھی دعوت دینے کے لیے اچھا سپیکر ہونا لازمی ہے, اور اگر آپ بہت خوبصورت لفاظی کرتے ہیں, آپ شعلہ بیان ہیں, آپ بہت کافی ردیف ملا کے شعروں کی صورت میں تقریر کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب مبلغ ہیں. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. یاد رکھیے کہ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک سیدھی سادھی بات کو دوسروں کے دل میں اتار دیتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بات میں اثر پیدا کرنے والی تین چیزیں. نمبر ایک, خلوص. صرف اور صرف اس درد کے ساتھ انسان کام کرے کہ میں نے انسانیت کو فائدہ دینا ہے اور اس کا اجر اللہ سے لینا ہے. لوگوں تک بات پہنچ جائے, میری کوئی بات سنے نہ سنے مجھے اس کی پرواہ نہیں, خلوص ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اور لوگوں کی محبت اور لوگوں کے فائدے کے لیے. دوسری چیز ہے علم, جو بات کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں اس پہ پورا عبور حاصل ہو, کانفیڈنس ہو, لفظ صحیح بولوں گا, تلفظ ٹھیک ہے, غلط تو نہیں بول رہا, لٹکے لٹکے جملے تو نہیں ہیں. آج کے دور میں اگر اپنی دین میں ہم اس کو لے تو مراد ہے کہ آیت ٹھیک پڑھ لوں گا, حدیث بیان کر لوں گا, یعنی اتنی پختگی ہو جو بات دوسروں کو بتانے جا رہے ہیں پہلے آپ نے خود کو بھی بتائی ہو. اور تیسری چیز ہے حت الوسع, خود عمل کرنے کی کوشش. یہ ہیں وہ تین چیزیں کہ جو سیدھی سادھی بات کے اندر اتنا اثر ڈال دیتی ہیں کہ وہ بات سیدھی لوگوں کے دلوں پہ اترتی ہے. اس کے برعکس بعض لوگ ان تین چیزوں میں تو اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے, سارا زور دیتے ہیں شعلہ بیانی پہ. بعض اتنی لمبی راہ لگائیں گے تقریر کے دوران کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کافر ردیف میں کھو جائیں. بعض لوگ کسی بھی درس کی کامیابی کیا کہتے ہیں, وہ درس ختم ہوا تو بہت سارے لوگ آ گئے کہ آپ نے بہت اچھی تقریر کی ہے, آپ نے بہت اچھا درس دیا. اگر کبھی آپ نے یہ جملہ سنا تو آپ سمجھے کہ آج آپ فیل ہو گئے. جس بندے نے درس یا تقریر یا پیغام پہنچانے کے بعد لوگوں سے اپنی تعریف سن لی, آپ بہت اچھا بولتی ہیں, آپ بہت پیاری بات کرتی ہیں, آپ بڑی اچھی لگتی ہیں, سمجھے کہ جو مقصد ہے نا آپ کا ابلاغ وہ تو ہوا ہی نہیں, بات نہیں پہنچی, آپ پہنچ گئی ان کے دل میں. ہاں کوئی آئے تو خاموش، آپ لوگوں کو درس دیں بات کر، آپ کو ایک سناٹا لگے، لوگ گم ہیں سم ہیں، آپ کہہ رہے کچھ شیئر کریں، وہ کہہ رہے کچھ ہے ہی نہیں، تو سمجھے الحمدللہ، کیونکہ جب لوگوں کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے نا تو ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، ان کو ایک ایسی نئی بات پتہ چلتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ یہ تو کل تک پتہ نہیں. لوگ درس کے بعد خاموش ہوں، آپ سمجھے کہ آپ کا پیغام پہنچا، اور لوگ آپ کی تعریفیں کریں، آپ کے کلابے جوڑے، سمجھے وہ آپ ناکام ہو کے آئے. دیکھیے کہ دین کو وقتی جذبے اور جوش کا نام نہیں ہے کہ آپ خوب گئے، شعلہ بیان تقریر کی آپ نے، سارا مجمع گرم ہوا، واہ واہ سبحان اللہ کی باتیں کر دی اور آپ کی تعریفیں کی اور اٹھ کے آگے. ایسی محفلوں کے اینڈ پہ نتیجہ زیرو ہے. بعد میں آپ لوگوں سے پوچھے کہ بہت اچھی وہ تقریر تھی، کہا کہ یہ نہیں یاد، باتیں نہیں ویسے یاد رہتی، کوئی ادھر کی ادھر کی بات کر کے دیں گے. اس کا تک مقصد نہیں رہا. اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید دی ان خطیبوں کے لیے جو فتنے کے باعث ہیں. عرب لوگ تو اتنے بڑے خطیب تھے کہ لڑائیاں کروا دیتے تھے، جنگیں لگوا دیتے تھے، رشتے کیے ہوئے تڑوا دیتے تھے اپنی تقریروں سے. تو شعلہ بیانی سے زیادہ دوسری چیزوں کی فکر کرنی ہے. دعا کریں کہ اللہ ہم ناکاروں کے ذریعے سے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. لوگ ہمیں اس بات کے جواب میں کہتے ہیں یہ بڑے سخت ہیں، کوئی بات نہیں، یہ بڑے نرم ہیں، کوئی بات نہیں، یہ بڑی مشکل بات کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ بڑی گھریلو مثالیں دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، سب کچھ برابر ہے، ہم کیا اور ہماری مثال کیا. لہذا نبوت کے لیے موسیٰ چنے گئے. ہارون بڑے بھی تھے، افصح بھی تھے، لیکن اللہ کو پتا تھا انہوں نے موسیٰ کو کیوں چنا. اللہ کا انتخاب جو ہے نا یہ بندوں کے دلوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے چنتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ علم صاحب علم کی شان کو بلند کرتی ہے. علم حاصل کرنے کے دوران تو لگتا ہے مٹی میں مل گئے ہیں، نہ گھر کے رہے نہ باہر کے رہے، ہر وقت اپنے پر رحم آتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ علم بندے کے اندر آ جاتا ہے تو ہر دن وہ علم اپنی ساری چیزیں واپس کرتا ہے. جو طالب علمی کی زندگی کی قسم پرسیاں ہوتی ہیں وہ ساری واپس ملتی ہیں. جو وقت کی کمی کا احساس کرتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ اتنی وقتوں میں برکت دیتا ہے. تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے کھلے دل کے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ بس میرا ہی نام ہو، بس میں یہ کروں جو کر رہے ہیں، اور بس اگر میرے پاس اتنی اچھی بات کرنے کی طاقت نہیں، کسی کو آتی ہے میں اس کی بات کر دوں. جہاں ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ اچھا چلیں ایسا کریں کہ بات وہ کر دیں، میرے مددگار بن جائیں، پیغام میرا، یہ اپنی زبان میں ہم ایسے کہہ سکتے کہ لکھ لکھ کے میں دے دوں گا، بس وہ جا کے آگے بول دیں. ہر بندے کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے. ہمارے ہاں بعض دفعہ دین کا کام کرنے والے اتنے زیادہ تنگ نظر اور متصب ہوتے ہیں، کچھ ان کو پتا ہے نہیں، آتا ہے نہیں، وہ کہتے کرنا ہم نہیں ہے، کیونکہ سب کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا ہے. آپ بولتے ہیں، مثال ہے کہ اس وقت میں اگر یہ بات بول رہی ہوں، اللہ تعالیٰ بلوا رہا ہے، مدد کر رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، میرا ایمان ہے کہ مجھے بھی اجر مل رہا ہے، اور جو اس وقت اس سارے کام کو کروا رہے ہیں، کوئی کمپیوٹر سنبھال رہا ہے، کوئی بچوں کو سنبھال رہا ہے، سب کا اجر ہے. اب کیا خیال ہے آپ کا کہ کل اسی ریکارڈنگ کو لے کر کوئی آپ میں سے آگے جا کے کہیں کلاس شروع کرتا ہے تو کیا اس کا اجر نہیں ہوگا؟ آپ کسی کو یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بلاتے ہیں، باہر کہتے ہیں ادھر آیا کریں، کلاس ہوتی ہے، آپ کے کہنے پہ یہاں کوئی آیا، آپ کو اجر ملا؟ ملا نا، بولی تو میں، آپ نے تو بلایا. تو کل اگر آپ بولی ہوئی کسی کی بات کو آپ سنواتے ہیں، خود نہیں بول سکتے، آپ کو لگتا ہے ابھی وہ ہمارے اندر نہیں پختگی آئی، آہستہ آہستہ آ جائے گی، تو کیا اس سے اجر کم ہو جائے گا؟ ہاں آپ اچھا بول سکتے ہیں تو آپ ضرور بولیں. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ریکارڈنگ کے ساتھ لوگ نہیں سن سکتے، وہ فوکس نہیں کرتے، میں اس سے اچھا بولتی ہوں، بہت اچھی بات ہے. ہر بندہ اپنی سکلز کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے کہ میں نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنی ذات کے سحر سے نکلتے ہیں. جوتیاں سیدھی کرنے والا بھی پڑھانے والے کے برابر ہی ہو جاتا ہے اگر وہ دونوں ایک اچھی نیت سے اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور پھر اگلی بات اس میں یہ دیکھے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تسلیاں دے دی. کیوں دی؟ کیونکہ کھلے دل والے تھے. پہلے سے بتا دیا کہ جا تو آپ اس شخص کے پاس ہیں کہ جس کی عدالت میں آپ پر قتل کا مقدمہ تک لگ سکتا ہے، لیکن فلا یصلون الیکما. موسیٰ نے یقین کر لیا کہ نہیں؟ کر لیا نا. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ کہتے نہیں اللہ آپ کو نہیں پتا، وہ بڑا ظالم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پتا، وہ قاتل کو مار دیتے ہیں. مان لیجئے، جب کوئی کہنا آپ گو ہیڈ، جائیے، ڈو اٹ، کر لیجئے، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ کوئی مذاق اڑا لے گا، کوئی بے عزتی ہو جائے گی، کوئی کہے گا ان کو اچھی بات نہیں کرنی آئی، کل آ جائے گی۔ بات کو سن کر ماننے والے اور غلطیاں کرنے والے ان لوگوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں جو بات سن کے اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں، عقل نہیں استعمال کرنی اللہ کے حکم کو سننے کے بعد۔ کہا تم دونوں ہی غالب ہوگے بلکہ تم دونوں کے بعد والے بھی، من تباکھوما، یہ کون ہے؟ آج کے لوگ، قیامت تک کے لوگ، جو انبیاء کرام کی ان قصوں اور کہانیوں کو سننے کے بعد ان پہ عمل کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ موسیٰ کی زندگی کا بہت ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں سے۔ اب آپ دیکھیں کہ سیرت موسیٰ میں سے ہم پہلی دفعہ موسیٰ کے ایک دائی کے کردار کو دیکھیں گے۔ ابھی تک ہم موسیٰ کی نجی زندگی پڑی ہے، ذاتی حالات۔ آج بھی لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے مشہور لوگوں کے یا علماء کرام کے حالات پوچھنے کے، کہاں تھے، کہاں پیدا ہوئے، کتنے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری ہمیں ترتیب سے سنا دی۔ پھر اللہ کہ اب یہاں پڑھنے کے بعد پیچھے جتنی دفعہ آپ نے پڑھا اس میں اب غلطی نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ آپ مصر ہیں، بھائی کو ملے ہوں گے، ماں کو ملے ہوں گے، پھر چلے پڑے جہاں اللہ نے کہا، سیدھا دو ٹوک۔ آپ ذرا سوچیں کہ موسیٰ فرعون کے دربار میں ہیں اور حالات کیا ہیں۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، پھر جب آئے موسیٰ فرعونیوں کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ قالوا ما ھذا الا سحر مفترا، کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر ایک جادو گھڑا ہوا۔ وہی بات، دعوت کے نتیجے میں تکذیب، معجزہ دکھائے، ید پیسہ دکھایا، عصا دکھایا، کہنے لگے تو جادو ہے اور خود ہی گھڑ کے لے آئے۔ اور دوسرا بڑا اعتراض جو ہر دور میں لوگوں کو رہا، وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو اپنے آبا اجداد میں ایسی کوئی باتیں سنی نہیں تھی، ہم نے کچھ نہیں سنا۔ آبائنا اور پھر الاولین، یہ چیز ہے جو لوگوں کو حق سے دور کرتی ہے کہ بھئی باپ دادا کدھر تھے، انہوں نے تو یہ نہیں سنی، اب آپ نے یہ باتیں ہمیں کہاں سے سنانی شروع کر دی۔ دیکھیے جو اس سوال میں الجھ جائے گا نا، وہ کبھی حق تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ باپ دادا نے تو کبھی ٹیلی فون بھی نہیں سنے تھے، باپ دادا نے تو کبھی کمپیوٹر بھی نہیں دیکھے تھے، انہوں نے تو کبھی اتنا ترقی یافتہ ماحول بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو دین کے معاملے میں لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ ریئر گیئر میں رکھتے ہیں، پیچھے چلو، انہوں نے نہیں سنا تھا تو ہم بھی نہیں سنتے۔ وہی بات کہ جس کو نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا، دلائل نہیں ماننے چاہے تو الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گئے۔ وقال موسیٰ، اب دیکھیں موسیٰ الجھے تھوڑی ہیں، کام کی بات کی، رب یعلم بمن جاء بالہدا، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون نور ہدایت لے کر آیا، میں نے دی ہی اس کے پاس سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کا ہوگا انجام گھر کا اچھا، کون بامراد ہوگا، کس کا انجام اچھا ہوگا، اللہ کو پتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور نہیں فلاح پاتے اس کے پاس ظالم لوگ، جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں ڈرے، بالکل نہیں جھجکے، بات پہنچا دی، نہ فرعون کی دھمکیوں سے متاثر ہوئے اور نہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کی وجہ سے تھوڑا سا کمزور ہوئے۔ یہی آج مسلمانوں کو کرنا چاہیے، کوئی ان کو ٹیررسٹ کہے، فنڈامنٹل کہے، یعنی کتنے الزام لگتے ہیں مسلمانوں پہ، آپ کیئر ہی نہ کریں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، بچہ ادھر ہو نا تو خرابی کر رہے، کچھ جا رہے ادھر، آپ اس کو بلائیں، او شرارتی، وہ لگا ہوا سیدھا جائے گا، جا کے جس سے آپ روکیں گے وہ کام کر کے آ جائے گا۔ دین کے معاملے میں اس طرح بچہ بن جانا چاہیے، کس کو کہا، مجھے تو نہیں کہا، میں تو سمجھی نہیں، میں تو سمجھ ہی نہیں رہی آپ کی بات، کر کے اپنا کام آ جائیں۔ ہم جب پہلے ہی دھمکیاں دے کے اور بہت زیادہ پریکاشنس لینے لگتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پھر لوگ ہمیں دین کا کام کرنے بھی نہیں دیتے۔ اور یہاں دیکھیں کتنا پیارا موسیٰ علیہ السلام کا نظریہ کہ ربی عالم بمن جا بالہدا، کیا موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ وہ ہدایت لے کر آئے ہیں؟ یہ کہنے کی بجائے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، یہ کہہ دی بھائی اللہ کو پتا ہے ہم میں سے کون حق پہ۔ آج بھی دیکھیں دو گروہوں میں انتزاد ہو سکتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، آپ کے چھوڑو آؤ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو پتا ہے کون حق پہ، ڈاؤٹ نہیں ہے، بلکہ اگلے کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا انہوں نے، بلکہ چڑ نہیں چڑھائی، اپنا کام کروا دیا۔ اور یہ جو بات ہے نا، لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے، تو یہاں فرعون کے ضمیر کو جھنجھوڑا، ظالم تو تھا ہی، مشرک بھی تھا، ان کو ساحر کہہ رہا ہے، کبھی جھوٹا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا تھا، کس طریقے سے ان سے بیگار لیتا تھا، تو کہا دیکھ لو پھر، اب تم اگر شرک کے مبتلا ہو یا کوکلے بات میں کمی کرتے ہو تو فلاح تم کو نہیں ملے گی. اب فرعون کہاں سن سکتا تھا بھائی، جو بندہ اپنے نام سے آگے ہی نہ جائے وہ بڑے دربار میں بار بار اللہ کی باتیں سن رہا ہے. ایک دم سیخ پا ہو گیا، بڑا ناگوار گزرا، چیخ اٹھا وقال فرعون، اور پکارا چیخا فرعون، یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، ما علمت لکم من الہ غیری. حیرت دیکھیے ذرا بیچارے کی، میں تو نہیں جانتا تمہارے لیے میرے سوا کوئی اور خدا ہے. یعنی کیا خیال ہے، میرے سوا کوئی اور خدا ہے تمہارے پاس؟ اب وہی بات ہے کہ جھوٹے سہارے لے رہا ہے کہ میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. مطلب کیا تھا کہ بیوقوفی میں اور گھبراہٹ میں اس کے منہ سے جملے بھی ٹھیک نہیں بولے جا رہے تھے، یہ جملہ ٹھیک نہیں وہ بول رہا، لیکن گھبراہٹ دکھائی جا رہی ہے. یہ نہیں وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں زمین و آسمان کا خدا ہوں یا اس طرح کا ہوں، بلکہ مراد کیا تھا کہ مجھے پوجو، میں بڑا ہوں، میرے آگے سجدہ کرو. فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، بس آگ جلاؤ میرے لیے اے حامان، عَلَى الطِّينِ مٹی کی یعنی اینٹے. پھر فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا، پھر بناؤ میرے لیے اونچا محل، تاکہ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى، شاید کہ میں اس پر چڑھ کر سوراخ لگا لوں موسیٰ کے خدا کا، لیکن مجھے ابھی یقین ہے کیا، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں تو اس کے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے آپ کو فرعون کا تکبر دیکھے گا، حامان کو پکار رہا ہے کہ حامان ایک محل بناؤ. اب یہ حامان کون تھا، اس کا نام پیچھے ہم نے دیکھا، تذکرہ ہو چکا ہے اس پہ کہ حامان اس کے دربار میں رہتا تھا، بہت امیر تھا، آپ کہہ لیں کہ مالی طور پہ بہت مضبوط شخص تھا. فرعون نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ اور تم ایک محل بناؤ. اصل میں وہ مظاہرہ دکھانا چاہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹا کرنے کے لیے اس نے اپنے ملک کے جو پیسے والے لوگ تھے ان کو اپنے ارد گرد جمع کیا تھا. یہ بالکل وہی ذہنیت ہے جو آج کے دور میں کمیونزم کی ہے، کہ جو اس طرح سے اپنے سوا لوگوں کو دوسروں کی طرف جھکنے ہی نہیں دیتے. کس طریقے سے لوگ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، ہم سب ہیں اس طرح کے ہیں ویسے ہیں، اور کہتے ہیں کہ واقعی اس نے ایک بہت بڑا محل بنوایا، اور کہا کہ ذرا میں چڑھ کے اس پر دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا رب ہے کہ نہیں. سننے میں بات کتنی معیوب لگ رہی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور میں تھوڑے سے لفظوں کے فرق سے یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں. چند سال پہلے ایک اخبار میں خبر بھی چھپی تھی کہ کسی شخص کو بہت اوپر بادلوں میں دکھا گیا، اور وہاں بادلوں میں دیکھے یوں جیسے اوپر ڈھونڈ رہا ہے اور کہتا ہے ویئر از گاڈ، خدا کدھر ہے. اسی طرح یہ جو لوگ چاند پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے ریسرچ سینٹرز بنتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی ایسی باتیں مسلمانوں کی طرف آتی ہیں کہ ہم تو اتنے آسمانوں پہ جا کے دیکھا ہے، ہمیں تو ابھی تک مسلمانوں کا خدا کہیں نہیں ملا. رشین پریزیڈنٹ تھا یا پرائم منسٹر، اس کی بات بھی سنائی تھی پہلے غالباً، کہ کسی موقع پہ جہاز میں تھا تو وہاں ایک مسلمان جرنلسٹ بھی تھا، تو بادشاہ کو مذاق سوجا، اس نے کہا کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ ہمارا خدا اوپر ہے، تو ہم تو اتنی بلندی پہ آئے ہوئے ہیں، تو دکھا دو. اب وہ اگر ڈر جاتا، جھجکتا تھا، نہیں نہیں شرمندہ ہوں، کچھ نہ ہوتا، لیکن وہ بولتا، اور ایسا بولڈ ہونا بہت ببرکت ہوتا ہے. کہنے لگا کہ صدر صاحب، آپ ذرا جہاز کا دروازہ کھولیں، آپ کو سامنے ہی دکھ جائے گا، سارے ہی فرشتے بھی دکھ جائیں گے نا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح سے بات کریں. کہا تلی الا الہ موسیٰ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کدھر ہے موسیٰ کا الہ، یہ مذاق اڑا رہا تھا. اور وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی جرأت کس کو ہوتی ہے. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان کو جو تکبر کرتے ہیں، تکبر کیا اس نے اور اس کی فوجوں نے زمین میں نا حق. اور وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. روایات میں آتا ہے کہ حامان نے اس محل کی تعمیر پر 50,000 ورکر لگائے، لکڑی لوہے کا کام کرتے تھے، اور اتنا اونچا بنایا کہ اس دور میں اس سے اونچی کوئی عمارت نہیں تھی. جب تیاری پوری ہو گئی، محل پورا سیٹ ہوا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اس محل کو گراؤ. انہوں نے آ کے صرف ایک ہلکی سی ضرب لگائی اور وہ پورا محل جو تھا تین ٹکڑوں میں نیچے گرا، ہزاروں فرعونی فوجی جو تھے وہ اس کے اندر آ کے مر گئے. کیا مشکل ہے، بڑی عمارتیں بنا کر بندہ اللہ تک تو نہیں پہنچتا. چھوٹی جگہوں پہ رہ کر اب تک رسائی ہو وہ زیادہ بہتر ہے بڑی بڑی عمارتیں سجا کے سنوار کے ان میں جا کر خدا فراموشی کرنے پہ. آج مسلمانوں میں بھی یہ ٹرینڈ دکھنے لگا, اونچی عمارتیں بڑی بلندیوں پہ, نیچے زمین خالی پڑی ہے لیکن آپ ٹاور اوپر بنا رہے ہیں, نیچے پھیلا لیں زمین تو اتنی ہے لیکن پھر نام اونچا نہیں ہوگا نا. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی لوگ ہمارے ملکوں میں آئیں اور دیکھیں, یہ ٹورسٹ کو بلانے کی باتیں نا. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک سے ایک دوسرا اونچا بڑھتا ہے. یہ ٹرینڈ مسلمانوں میں پہلے نہیں تھا, اب ہو گیا کہ اب ہمیں دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنانی ہے, دنیا کی سب سے بڑی گھڑی بنانی ہے. تو یہ تو بڑے بندے ہیں نا. بے مقصد عمارتیں کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہی. قوم عاد کا یہی گناہ تھا جس پہ ہم پیچھے بات کر چکے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نیست و نابود کر دیا. ادھر بھی یہی حال ہوا, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ, پس ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے لشکروں کو, فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, اور پھینک دیا ان کو سمندر میں. دیکھنا ہو تو جا کے دیکھ لو, وَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ, پس دیکھو کیسا ہولناک انجام ہوا ظلم و ستم کرنے والوں کا. یعنی آج بڑا ہونے والا, بڑا بننے والا کتنا چھوٹا ہوا کہ سمندر کے پانی نے بھی اس کو بنانا دی اور اس طریقے سے اس کو اٹھا کر پٹخ دیا کہ آج تک نشان عبرت بنا ہوا ہے. دنیا سے تو اس کا معاملہ ختم ہوا لیکن آگے جا کے کیا ہوگا, بہت عبرت والی آیتیں. فرمایا, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, بس ہم نے ان کو بنا دیا ایسے پیشوا جو بلا رہے تھے اپنی رعایا کو آگ کی طرف. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ, اور روز محشر ان کی مدد نہ کی جائے گی. ایک تو اس کا معنی اس طرح سے بنتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ بلا رہے تھے آگ کی طرف, دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ کل جہنم کی طرف پیش رو بنا کر پیش کیے جائیں گے اور اپنے ماننے والوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. ہر ظالم جو ہوتا ہے دنیا میں لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے, دنیا میں گناہوں کی جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور آخرت میں اصل جہنم کی طرف بلائیں گے. کیا ملا ایسے لیڈر کے پیچھے لگ کے؟ دیکھیے لوگ جب ڈیپ ٹاپ سے اور مروب ہو جاتے ہیں نا بڑی بڑی باتوں سے, تو آپ سوچئے کہ ان کو یہ نہیں یاد رہتا کہ یہ بلائیں گے کدھر اور جائیں گے کدھر. کس طریقے سے دنیا میں لوگ غلط لیڈروں کے پیچھے لگ کے غلط کام کرتے ہیں, تو کیا کل قیامت کے دن ان کے کہنے پہ آگ کی طرف جانا چاہیں گے؟ یہ قسم کا استعارہ استعمال کیا گیا, مجازی بانی ہے, کیسے ہوگا عملی طور پہ اللہ کو پتا ہے, لیکن یہاں بات یہ ہے کہ لا ينصرون, مدد نہیں کی جائے گی. اتنے بڑے, خود دنیا میں اتنے بڑے نام رکھنے والے کل قیامت کے دن دوسروں کو تو آگ میں بلائیں گے ہی, خود بھی جائیں گے. اور جو سب سے بری بات ہے کہ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی. کوئی اپنے بچے کا نام فرعون نہیں رکھے گا. کبھی آپ نے آج تک بگڑے سے بگڑے انسان کو اپنے بچے کا نام ابلیس رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, الا یہ کہ انسانیت بالکل ہی مسخ ہو جائے. کیا ملا؟ ایک طرف حضرت ابراہیم ہے, وَجَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, کہ اللہ میرے بعد میرا ذکر خیر رکھنا, اور ایک طرف فرعون ہے کہ اس کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ, اور قیامت کے دن اس کا شمار بھی قباحت میں مبتلا لوگوں میں ہوگا. مقبوحین, یہ جو ہے نا مقبوح کی جمع ہے, کاف با ہا اس کا روٹ ہے. اس کے کئی مختلف معنی ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ملعونین, لعنت کیے ہوئے لوگ. حضرت ابن عباس فرما کہ ان کے چہرے بگڑ گئے ہوں گے, رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی, اور جس کو ہر بھلائی سے دور ہانک دیا گیا ہو اسے مقبوح کہتے ہیں. اسی طرح مردودین, مردود لوگوں میں سے ہوں گے, رد کر دیے جائیں گے ہوں گے. اسی طرح مقبوحین کا ایک معنی بنتا ہے ڈکشنری میں مترددین, توئے سے تار آدھا, یعنی جن کو بالکل ہانکا جائے گا, بڑے برے حال میں ہوں گے. استغفر اللہ, اللہ نہ کرے کہ ہم ان کو دیکھیں, لیکن یہاں سے دیکھتے ہی ایک بڑی ڈرونی شکل بنتی ہے. اور دنیا میں بھی اگر آپ فرعون کی ممی کو دیکھیں تو وہ دیکھ کے کوئی زیادہ اچھا تصور نہیں دیتا. ایک یہ کہ زندگی میں بڑے بنے بعد میں لعنت اور مقبوحین, ایک یہ کہ دنیا میں اللہ کے دین کے لیے ذرا سے نیچے ہوئے لوگوں نے باتیں کر لی لیکن اس کے بعد کی خیر مل گئی. کون سا مقام اچھا ہے؟ یقیناً بات والی بات اچھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے برے انجام کے بعد کی بات کی, کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَخْلَقْنَا الْقُرُونَ، پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا کن کو؟ کئی قوموں کو، القرون الاولى، پہلی نافرمان قوموں کو، اشارہ فرعون کی طرف ہے۔ یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ اس جملے کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں جو جملہ بہت دفعہ پیچھے بولا کہ تورات فرعون کے ڈوبنے کے بعد ملی تھی۔ بعض لوگ بڑی لے میں کہتے ہیں موسیٰ نے فرعون کو تورات کہتے پڑھ پڑھ کے سنائی، کوئی آیت نہیں پڑھ کے سنائی، بعد میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں مِن بعد ما خلقنا القرون الاولى، پہلی بستیاں ختم، سب کچھ گیا، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ ایک مقصد پورا ہوا۔ یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے کہ موسیٰ کی نبوت کے دو مقصد تھے، ایک تھا بنی اسرائیل کی آزادی، اب یہاں پورا ہوا، پہلا مرحلہ تمام ہوا، فرعون ڈوب گیا، بنی اسرائیل آزاد ہو گئے، وادی تی میں آ گئے۔ وہ ساری کہانیاں یاد کر لیں جو سورہ بقرہ میں سنی تھی، 40 سال وادی تی میں رہے، وہاں جو بھی اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ قوم جو تھی بیت المقدس کی طرف گئی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور تربیت کے لیے کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ بصائر للناس وخدم ورحمہ، لوگوں کے لیے بصیرت افروز اور سراپا ہدایت و رحمت تھی وہ کتاب، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ یہاں کیا پتا چلا؟ کہ غلامی میں جب قوموں کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو واقعی اچھے لیڈروں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو کتاب کی طرف لے کر آئیں، وہ کتاب ان کو صرف لوریاں دینے والی نہ ہو، تسلیاں دینے والی نہ ہو، بلکہ وہ کتاب ان کے لیے دلائل، ہدایت اور رحمت کا سبب ہو۔ اب اللہ کے نبی کو بیچ میں مخاطب کیا جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کہانی سنتے ہوئے بالکل مگن تھا، اور ایک دم اس کو پکارتے ہیں کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے وما کنت بجانب الغربی جی، اور اے نبی، نیچے لکھ لیں کنتا کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ پھر سینس سمجھ ہی نہیں آتی جب تک ضمائر ٹھیک نہ ہو۔ بات چونکہ پیچھے موسیٰ کی تھی تو لگ رہا ہے کہ شاید جہاں موسیٰ، نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے دوران اب اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، اے نبی، آپ تو تور کی مغربی سمت میں نہیں تھے، اشارہ ہے اسی جگہ پہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور کتاب ملی۔ کب؟ اس قدینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسالت کا حکم بھیج دیا، وما کنت من الشاہدین، اور نہ آپ اس وقت حاضر لوگوں میں سے تھے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کے عقیدے کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل رہی تھی، اور آگے پھر دو تین آیتوں میں اکٹھا ہی ہوگا، نبی اس وقت موجود نہیں تھے۔ اس سے اگلی آیتوں کو بھی ساتھ لیتے ہوئے سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہ تھے، کشتی نو ڈوب رہی تھی اور آپ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ خود ایک نعت میں نے یہ بات سنی، کشتی نو ڈوب رہی تھی اور آپ مسکرا رہے تھے، آدم کو سجدہ کر رہے تھے فرشتے اور آپ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ذرا سوچئے کیسی باتیں بنتی ہیں۔ اللہ کہہ رہے وما کنتا، آپ دیکھیں سارا مین تک پڑھتی ہوں، پھر اس پہ تھوڑی بات کریں گے۔ پہلا کہا کہ آپ مغربی سمت کی جانب نہیں تھے جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ مغربی گوشے سے مراد جزیرہ نما سینا کا وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کے احکامات دیے گئے تھے، حجاز کے مغربی جانب تھا، اس لیے آپ کو مغربی کہا گیا، مکہ میں تھے آپ اس وقت۔ اس قدین الی موسیٰ الامر وما کنت من الشاہدین، دوسرا جملہ نوٹ کر لیں، دوسری دفعہ آپ کے لیے کنتا کا لفظ آیا کہ آپ نہیں تھے گواہوں میں۔ کن شاہدین میں سے نہ تھے؟ جنہوں نے بنی اسرائیل کی طرف سے حضرت موسیٰ کے ساتھ تور پر جا کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ پیچھے پڑ چکے 70 سرداروں کی طرف اشارہ ہے، سورت آراف کی آیت 155 میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے، اور آج بھی بائبل میں کتاب خروج کے باب نمبر 24 میں اس کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جا کے کہہ دیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس وقت بھی نہ تھے۔ ولکن انشانا قرونا، لیکن ہم نے پیدا فرمائی کئی قومیں، یکے بدیگرے، پھر کیا ہوا؟ فتطاول علیہم العمر، اور کافی لمبا عرصہ گزر گیا ان پر، یعنی اس کے بعد کئی نسلیں آئیں موسیٰ کے بعد جن کو جنہوں نے تورات کو بدل دیا، حضرت موسیٰ کے دین کو چینج کر دیا، تورات کے پیغام بدل گئے، آپ اس وقت بھی کچھ نہ کر سکے. تیسری دفعہ آ رہا ہے وما کنتا، اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وقت بھی نہ تھے. ساوین فی اہل مدین، مدین میں رہنے والوں میں، ساوین ساوی سے ہے کہ کسی جگہ رہنا، یعنی اللہ کے نبی آپ تو اس وقت بھی نہیں تھے جب مدین میں حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ معاملے ہوئے کہ تتلو علیہم آیاتنا، کیا آپ پڑھ کر سناتے ان کو ہماری آیتیں، ولکننا کنا مرسلین، لیکن ہم ہی تھے رسول بنا کر بھیجنے والے. ساوین کا لفظ جو ہے یہ سا واو اور یا سے ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے دفن کرنا، کسی جگہ ٹھہرنا، آباد کرنا. ہمارے یہاں انگلش میں اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے پرماننٹ ریزیڈنٹ، ہمیشہ کہیں جگہ رہنا. قبر بھی چونکہ انسان کی اس دنیا کے بعد ایک پرماننٹ سی جگہ بن جاتی ہے قیامت سے پہلے، اسی طرح جنت کا یہ ٹکڑا ہے یا جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. اسی لفظ سے پھر مستوی بھی ہے، جہاں کسی کو ہمیشہ رہنا پڑے. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ یوسف میں اکرمی مسواہو، عزیز مصر نے اپنی بیوی کو مشورہ دیا تھا کہ اس بچے کی اچھی عزت کرنا، تو وہ لفظ بھی اسی سے، قیام پذیر ہونا، خاص طور پہ وہاں رہنا جہاں باپ دادا پوتے وغیرہ رہے، یعنی جدی پشتی کے معنوں میں آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ تو کوئی جدی پشتی طور پہ مدین کے رہنے والے نہیں تھے، پھر یہ ساری خبریں ان کو کیوں دی؟ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ سب کچھ بتا دیا. چوتھی بار آگے آ رہا ہے وما کنت بجانب طور اذ نادینا، اور آپ اس وقت بھی نہ تھے طور کے کنارے پر جبکہ ہم نے موسیٰ کو پکارا. اشارہ ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا جبکہ وہ مدین سے واپس آ رہے تھے. ولا کی رحمت من ربک، لیکن یہ اپنے رب کی رحمت ہے. لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ آگاہ کریں اس قوم کو جن کے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا آپ سے پہلے. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں. بڑے خوبصورت طریقے سے چار دفعہ اللہ کے نبی کے اس وقت موجود نہ ہونے کا تذکرہ کر کے مکہ والوں پر ایک احسان، کیا اللہ نے اس قوم میں نبی بنا کر آپ کو بھیجا ہے، جو پچھلی واقعات سنا آپ کی باتیں لوگوں کو بتا کر ان کی تربیت کر رہا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، ان کو یہ اچھا ہی نہیں لگتا. آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر کتنا زیادہ بگاڑ ہے نا عقیدے کے نام پہ. پوری موسیٰ کی کہانیوں کے بعد اب بار بار یہ کہا جانا کہ آپ ادھر نہیں تھے، آپ ادھر نہیں تھے، آپ یہاں نہیں تھے، وہ نہیں تھے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ مکہ والوں کو آپ کی قدر کرنی چاہیے. ان کو گھر بیٹھے بٹھا اتنا علم مل رہا ہے، کون ان کو تور کی کہانیاں سناتا، کون ان کو مدین کی باتیں سناتا، کون فرعون کی کہانیاں سناتا. آپ دیکھیے کہ علم کا جو پانی ہوتا ہے نا، یہ کئی گھاٹوں سے پانی پینے کے بعد ملتا ہے. کسی بھی بستی میں اگر کوئی ایسا شخص علم دینے والا پہنچے یا ان کو پیغام دے دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے پاس پہنچے، تو یہ اس بستی پر اللہ کا احسان ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ بادل، کسی بستی پہ بارش ہوتی ہے تو اس سے سرسبزی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن بادل بنا سکتی ہے ہر بستی؟ کیا ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے بادلوں کے لیے؟ سمندروں کی، ہواؤں کی. کیا ہر ملک کے ہر شہر میں ایک سمندر ہے؟ ہر جگہ ہوائیں اسی رخ پہ چلتی ہیں جو بادلوں کو لے جائیں. تو بارش ہوتی ہے تو وہ بستی سرسبز ہوتی ہے نا، اسی طرح جب علم کی بارش کسی ایک شہر پہ برستی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہر جگہ ہر ایک نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، اور یہ فطرت کا تقاضا بھی نہیں ہے. تو مکہ والو، تمہیں اللہ کے نبی کے اس پیغام کی قدر کرنی چاہیے. کیسے تمہیں حضرت شعیب کے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اور یہ شخص تمہاری ہدایت کی کوشش کر رہا ہے، تم یہ باتوں کو نہ جانتے تھے نہ تمہارے بڑوں نے کبھی باتیں سنی تھی، اور اب تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے. حضرت اسماعیل اور شعیب کے بعد تقریباً 2000 کی برس جو تھے، اس دوران عرب کی سرزمین میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. ارد گرد تھے، موسیٰ تھے، سلیمان تھے، عیسیٰ تھے، لیکن مکہ میں کوئی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو قدر کروا رہا ہے کہ دیکھو کتنی بڑی تمہیں نعمت دی. کرتے تم کیا تھے جب کبھی کوئی موسیٰ سے پہلے نبی آتا تھا؟ ان مطالبوں کا تذکرہ آگے ہے. جس قوم کی طرف اللہ کے نبی کو بھیجا گیا تھا ان کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا. اس ساری بات کا جواب ہمیں اگلے لیسن میں ملے گا کہ قوم کس طریقے سے یہ باتیں کرتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بنی اسرائیل والے رویوں سے بچائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما جانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. سادہ جی الحمد للہ لیسن کمپلیٹ ہوا. کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ بہت ہی خوبصورت سٹوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابھی جاری ہے لیکن ایک ایک سینٹینس لکھے آپ لوگ. کہ ہم نے دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے راستے آسان کیے. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی تو آپ لوگوں کی کمنٹس آنے چاہیے. ایک بڑی ذمہ داری سے پہلے مشکلات کا سفر طے کیا, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا جی ان کی دعا جو تھی وہ بہت پاورفل تھی. اور ہم کتاب و دعا میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جامع دعا مانگتے ہیں, اسی طرح حضرت موسیٰ نے بھی بڑے جامع دعا کی. بے سر و سامانی میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. بیوٹیفل دعا اور مائی فیوریٹ دعا. جی الحمد للہ یہ اس کو ہمیں واقعی ہی اپنی اس دعا کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے ہر نماز کے بعد بھی کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عاجزی بھی سکھاتا ہے اور پھر وہ خیر کے راستے بھی نکالتا ہے. اور ہم مومن کی تو یہ شان ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے باتیں کرتا ہے, کلام کرتا رہتا ہے. اور اس میں یہی ہے کہ ہمیں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں جب بھلائی اور خیر کی ضرورت نہیں. اور یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں ہر طرح کی بھلائی اور خیر شامل ہے. جی جن کی نماز کا وقت ہے وہ جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم 7-8 منٹ میں اس ریکیپ کو کور کرتے ہیں. استاذہ جی نے ہر چیز کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے لیکن تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیں گے. تو توکل اینڈ حیا دو نعمتیں ملی ہیں اس لیسن میں بالکل. اور ہم نے دیکھیں اس دور میں شرم و حیا جیسے استاذہ جی بھی ذکر کری تھی کہ والد بھی بہت اس معاملے میں سختی کرتے ہوتے تھے اس دور میں اور ہمارے دور میں بھی. آج وہ چیز ہمیں کم نظر آ رہی ہے. اور مائیں بھی بہت زیادہ اسٹرانگ توکل, حیا, عورت کا زیور جی, مرد کی حیا جو ہے مرد کی زینت اور عورت کا زیور. بالکل آیت نمبر 22 کے حوالے سے دیکھتے ہیں. آپ ساتھ ساتھ اپنے کمر سیکھتے رہے, ساتھ ہم اس کو بھی لے کے چلتے ہیں. مدین کی طرف جاتے ہوئے آپ نے دعا مانگی اور اس کے بعد جب وہ پانی کے مقام پہ پہنچے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد چلتے گئے چلتے گئے اور پھر وہاں انہوں نے دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ قطار میں کھڑی ہیں اور بہت سے لوگ پانی پلا رہے ہیں. تو ان کے دل میں کیا خیال آیا اور ان کا وہاں کیا رد عمل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ بہت پیچھے کھڑی ہیں, تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو پہلے ان سے پوچھا کہ ان کو کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے, کیونکہ وہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ وہ مشکل میں ہیں. تو یہاں سے ہمیں اپنے لیے عمل کی بات ملتی ہے کہ اگر ہم کہیں اجنبی جگہ پہ بھی جائیں اور کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے, یا کسی کو دیکھیں کہ مشکل سے چل رہے ہیں یا کوئی سامان اٹھایا ہوا ہے کسی قسم کے بھی, یا تکلیف کے آثار نظر آ رہے ہیں, ہاسپٹل جانے کی تو نہیں ضرورت. اور حالانکہ اس وقت وہ خود سب سے زیادہ محتاج تھے, سب سے زیادہ ہیلپ کی ضرورت ان کو تھی, لیکن اس کے باوجود تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا وقت ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کر دے. جی یہ دعا ہے, انما انزلت علی من خیر فقیر, ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر. پھر آگے ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے لڑکیوں کی مدد کی, اور ہم نے اس چیز کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا کہ مدد کرنے کے بعد وہ لڑکیاں اپنے گھر چلی گئیں اور اپنے والد سے اس کا تذکرہ کیا. یہاں سے ہمیں جو بہت ساری باتیں پتا چلیں ان میں سے ایک کیا چیز تھی کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان کیسا تعلق ہونا چاہیے. جی بچوں کے ساتھ ماں باپ کا ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ انہیں اپنی کوئی بات بتانے میں کوئی مشکل نہ ہو, انڈرسٹینڈنگ والا, کانفیڈینس والا. میں اپنے ماں باپ سے کوئی بات کروں گی مجھے ڈانٹ نہیں پڑے گی, ان پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. اور پھر وہ انہوں نے جب اپنے والد سے بات کی اور ان لوگوں کو بھی کوئی ملازم چاہیے تھا, تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کیا اپنی بیٹیوں کو, پھر کیا کہا, کس کو لے کے آئے. جی اور جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے کیا شرط رکھی تھی جاب کے لیے, اور پھر ہم نے اس سے پہلے یہ جب وہ گھر لے کے جا رہی تھی 8 سال جاب کرو, شرم و حیا کے حوالے سے بھی ایک چیز دیکھی تھی, وہ بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں شرم اور حیا معیار کو بہت بلند رکھنے کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ تعالی, کہ چلنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانی ہے کہ خود بھی کیسے چلنا ہے نگاہیں نیچے کر کے, اور اپنے مردوں کو بھی اس چیز کو سکھانا ہے. جی 8 سال تک کی مدت میں ان کے پاس جاب کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ایک شریف انسان ہے, اچھے ہیں, اور انہوں نے کیا پیشکش کی حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو, کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ وہ ان کے گھر میں رہیں گے، تو انہوں نے اس چیز کو کیسے لیا، اس کا حال انہوں نے خود پرپوزل دیا اپنی بیٹی کے لیے. تو یہاں سے ہمیں عمل کی یہ بھی بات ملتی ہے کہ ہمیں ان رسومات کو چھوڑ کے اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ اچھی جو دین اسلام پہ چلنے والے لوگ نظر آئیں، اور جو ہمیں معاشرے میں اچھے لوگ نظر آتے ہیں اور نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے، تو خود بھی ان کو کہا جا سکتا ہے کہ مجھے اس بچے کی عادات پسند ہے، مذہبی طور پہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو اس میں کوئی حرج کی نہیں بات، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا. اور حضرت موسیٰ نے انہیں 8 سال کی مدت کی پیشکش ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں 10 سال کی مدت کو پورا کیا. تو اس سے ہمیں اور کیا چیز پتہ چلتی ہے، کیونکہ وہ بالکل بے سر و سامان تھے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے ان کا گھر بھی بنا دیا، بیوی بچے بھی ہو گئے، جاب بھی مل گئی، سر چھپانے کو جگہ بھی مل گئی. تو انہوں نے احسن طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا، 8 کی جگہ 10 سال کی مدت پوری کی. پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں راستے میں جب سفر میں تھے سردی تھی، اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا. جی بالکل، سردی تھی اور راستے میں انہیں آگ نظر آئی، تو وہاں پہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کس طریقے سے ادا کیا؟ کیا انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں تو تم جا کے وہ آگ لے آؤ؟ یس یا نو میں جواب دے. وہاں خود گئے اور وہاں جب انہوں نے پھر اس نور کو دیکھا، اللہ تعالی سے بات کی اور نبوت لے کر واپس آئے، تو انہیں کیا 2 معجزات ملے تھے؟ بلکہ خود گئے تھے. جی، انہیں کیا معجزات ملے تھے؟ ید بیضا اور عصا. اور انہیں ان 2 معجزات کے ساتھ، 2 نہیں تھے، زیادہ تھے معجزات، لیکن انہیں ان معجزات کے ساتھ کہاں بھیجا گیا؟ لاٹھی کا سام بن جانا. فرعون کے پاس گئے تھے. جی، اور یہاں پہ انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں، تو انہوں نے کس کی مدد ساتھ چاہی؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے ساتھ کس کو چاہا کہ انہیں اپنی زبان کی لکنت کی وجہ سے تھا کہ شاید وہ اپنی بات کو صحیح نہ کہہ سکے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کے لیے سفارش کی کہ جو فصیح الزبان تھے، نقطۂ نظر کو بہترین بیان کرنے والے تھے، ان کو اپنی مدد کے لیے طلب کیا. اور یہ دنیا میں سب سے بڑی خیرخواہی تھی جو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کی. ان دنیا میں کوئی بھی اس سے بڑی کہ نبوت ان کو ساتھ ملی حضرت ہارون علیہ السلام کو. داعی دین کے لیے ہم نے 3 چیزیں دیکھیں، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو دوسروں پر اثر ڈال سکتی ہیں؟ داعی دین کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ بس 1 منٹ میں آپ کو بولوں گی. اخلاص، علم اور عمل، یہ چیزیں جو داعی دین کی دعوت پہ اثر ڈالتی ہیں. حضرت موسیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم نے فرعون کا سارے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا، اور فرعون اور اس کے درباریوں کا کیا رویہ تھا، اس کو وہ کیا سمجھے تھے؟ جادو سمجھے تھے، انہوں نے تکبر کیا تھا، انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا تھا. اور اس تفسیر میں ایک جو ہم نے چیز حضرت امام غزالی کے حوالے، توکل کے حوالے سے شروع میں، اس کو مجھے بڑی اچھی لگی تھی کہ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنے توکل کا معاملہ ایسے کرنا چاہیے جیسا مردہ اپنی آپ کو نہلانے والوں کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی بالکل بے بس ہوتا ہے، تو ہمارا توکل اور یقین اللہ پہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی بے بسی عاجزی کا پورا احساس بھی ہو اور اس پہ ہم اطمینان کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے ساتھ رہیں، تو وہ یہ چیز عبادت بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کی توفیق عطا فرمائے، بہترین توکل دے اور ہم ہر وقت گھبراہٹوں کا شکار نہ ہوں، بلکہ جس حال میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگانی اور اللہ ہی سے نظر رکھنی ہے، کسی دوسرے سے نہیں، اور اپنی اس مشکل کو بھی پھر اپنے لیے عبادت سمجھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے۔ 15 منٹ کی آپ لوگوں کی بریک ہے، 12:52 سے 12:07 تک ان شاء اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد تجوید کا سیشن اور کتاب و دعا ان شاء اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگ اٹھیے، چلیے، پھر یہ نماز پڑھیے جن کی نماز کا وقت ہے، اور جن کے پاس لنچ ہے لنچ، اور ہر طرح سے آپ لوگ فریش ہو کے واپس آئیے گا اچھی طرح وضو کر کے، اتنی دیر ہم بریک انجوائے کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا تزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتيل القراه وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهلا فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاها فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله انتہا ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان دلا مکان سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے قرار وتعزو من تشا وتذلو من تشا جو چاہا کر دیا کن کہا اور ہو گیا سب شاہ و گدا عرش و زمین پر ہر طرف تیری ثنا دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا شہرم سے تو قریب ہے میرے خدا سبحان اللہ والحمد للہ
القرآن يا حامل القرآن خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمد للہ بریک آپ لوگوں کی اوور ہو چکی ہے اور ماشاء اللہ آپ لوگ بھاگ بھاگ کے واپس آ رہے ہیں. بارک اللہ. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم اپنا اگلے سیشن تجوید کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ اپنے مصحف کھول لیجئے, سورہ القصص لیسن نمبر 195 آیہ نمبر 22-46. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی تجوید ہم کریں گے. اس کے بعد ساتھ ہی ہم کتاب و دعا شروع کر دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم, میں چاہ رہی تھی کہ آج فائل ختم ہو جو اللہ کا حکم ہوگا, شاید 10 منٹ زیادہ ہو جائیں کلاس میں, لیکن ہمیں یہ ہے کہ آپ لوگوں کا, آپ لوگ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ سب نے کسی نے بچوں کو اسکول سے پک کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آج تو ختم نہیں ہو سکی جامع دعائیں, لیکن انشاءاللہ تعالی پھر اگلی کلاس میں اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے. تو آپ لوگ اپنی کتاب و دعا بھی ساتھ رکھ لیجئے, اپنے نوٹس بھی, اور جو ہی تجوید ختم ہوگی ساتھ ہی پھر کتاب و دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Lektion 195 vers nummer 22-46 Surat Qasas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني.
رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ
من خير فقير
ربي
إحداهما تمشي على استحياء
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء
قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب من جانب الطور نارا
آنس من جانب الطور نارا
من جانب الطور نارا لست نارا لعلي آتيكم about
قتلت منهم نفسا فأخاف
أرسله معي أرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون وظنوا أن دونهم
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق
وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون بصائر للناس
ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس
وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون
وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما
ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا
وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا
ولكن
ولكننا كنا مرسلين
وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك
وما
لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون
من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون
يستعشت بها سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. جامع دعائیں الأدعية الجامعية ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں ان دعاؤں کو مانگنے اور اس کا پورے کا پورا فائدہ لینے والا بنا دے.
فلا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
عزیز آپ دیکھتے ہیں عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس في مجلس فقصر فيه لغته وقال قبل أن يقوم من مجلسه من مجلسه ذلك. آگے سے دو کے الفاظ ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کیا ملتا ہے اس سے الا غفر لہو ما كان في مجلسه ذلك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں فضول باتیں بہت ہوئی ہوں اور اٹھنے سے پہلے وہ یہ دعا مانگ لے یا اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ ہر خطا سے پاک ہے, میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی الہ نہیں, میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں, تیرے حضور توبہ کرتا ہوں, تو اس مجلس میں کیے گئے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسے ترمذی نے روایت کی. اس کو پڑھتے ہیں دوبارہ شعور کے ساتھ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آپ لوگ پڑھیں دو دفعہ ایک بار پھر پڑھا کریں گے اس کو شادیوں میں سے اٹھتے ہوئے دعوتوں میں سے جہاں بھی کوئی موقع ہوتا ہے سب کے مل کے بیٹھنے کا. چلیے اگلی دعا ہے مصائب و آلام میں دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا. ضرورت ہے اس کی, مشکل ہے دین پہ قائم رہنا ثابت قدم رہنا. ان ام سلمہ
الله عنها قالت كان أكثر دعاء الرسول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اس کے بعد کیا ہوگا؟ انه ليس آدمي الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بکثرت مانگا کرتے تھے. یہ کون تھی ام سلمہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. کیا دعا مانگتے تھے؟ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پر جما دے، کیونکہ ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جسے چاہے راہ راست پر قائم رکھے، جسے چاہے بھٹکا دے. اسے روایت کیا ہے. کتنی چھوٹی سی دعا ہے لیکن کتنا بڑا اس کا فائدہ. اب دیکھیے کہ جہاں بھی فتنوں کا دور ہوتا ہے، خاص طور پہ جب سب لوگ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے اس کام کو کرنا آسان لگتا ہے. جب اس کام کے نتائج بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کام پہ جمنا بہت آسان ہوتا ہے. لیکن جو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، ہم اکیلے ہیں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اپنی دوستوں میں، یا پھر ہمارے راستے میں بہت ساری ہرڈل آ رہی ہیں، یا تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ ہمیں وہ نتائج نظر نہیں آ رہے جو نیکنا چاہتے ہیں، ایسے وقتوں پہ دین پہ ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. انسان شروع میں اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے، لیکن جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا پھر وہ اس چیز کا زیادہ اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں دوسروں کی نظروں میں تو وہ بہت دین والا مشہور ہو جائے لیکن خود وہ اصل میں دین پر نہ جمع ہو. تو اس دعا کو آپ سب حرز جان بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور اکثر جب آپ پڑھتے تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشخبریاں دی ہوئی تھیں اور جن کا دل تک پاک تھا گناہوں سے، ہم سوچیں کہ ہمیں کتنی پڑھنے کی ضرورت ہے. کبھی دل میں شک کر کسی چیز سے فوراً پڑھ لیں، اپنی پڑھیں، دوسروں کے لیے پڑھیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آپ خاص طور پہ اپنے اس سفر کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کے اس کورس کو، قرآن کے اوپر عمل کو، اور اس کے ساتھ جو سارے اس کے اندر مرحلے ہیں آپ کے سیکھنے کے، سکھانے کے، اس کو رکھتے ہوئے تین دفعہ اس دعا کو شعور کے ساتھ پڑھیے. لگا نہیں آپ لوگوں نے شور سے پڑھی، دوبارہ پڑھیں تین دفعہ. اگلی دعا دیکھتے ہیں. درجہ ذیل دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہا حاضر دعا. دعا کے الفاظ جہاں سے، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما أعاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی، یا اللہ میں تجھ سے ہر طرح کی بھلائی مانگتا ہوں، جلد یا دیر کی، جسے میں جانتا ہوں جسے میں نہیں جانتا، اور تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ہر طرح کی برائی سے، جلد یا دیر کی، جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا، یا اللہ میں تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے مانگی، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی، یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے قول و فعل کا بھی جو جنت کے قریب لے جائے، یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ سے اور ایسے قول و فعل سے جو آگ کے قریب لے جائے، یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو نے میرے لیے جس تقدیر کا فیصلہ کیا اسے میرے حق میں بہتر بنا دے. اس ابن ماجہ نے روایت کیا. بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگی گئیں اور دنیا اور آخرت کے شر سے نہ مانگی گئی. اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب مل کے پڑھیں ایک دفعہ. کہ جلد اور دیر سے ملنے والی بھلائی اور جلد اور دیر سے ملنے والا شر، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دعائیں مانگا کرتے تھے. بعض دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم بڑی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں. تو خوبصورت دعا ہے، اگلی دعا بھی دیکھیں گے. حالت مسکینی میں زندگی بسر کرنے اور مرنے کی دعا. ان ابی سعید رضی اللہ عنہ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه، جہاں سے دعا ہے، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واكشرني فی زمرت المساکین. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعا میں یہ کہتے ہوئے سنا، یا اللہ مجھے حالت مسکینی میں زندہ رکھ اور حالت مسکینی میں موت دے اور قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت میں سے اٹھا. اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے. مسکینی کی حالت کیوں مانگی؟ کبر اور بڑائی سے بچنے کے لیے. ہم عموماً کہتے ہیں دولت کی حالت دے مجھے بہت مال دے. دیکھیے دولت کا ہونا یا نہ ہونا اس کا مسکینی سے کوئی تعلق نہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم غربت مانگ رہے ہیں, ہم اس میں عاجزی مانگ رہے ہیں اصل میں کہ اللہ میرے پاس کتنا بھی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی میری حالت مسکینوں والی ہو, کیونکہ میں تیرے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے مال آتا ہے تو جہاں وہ لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے بعض دفعہ وہ اللہ کے مقابلے میں بھی خود کو بڑا سمجھتا ہے. تو شعور کے ساتھ خود کو مسکین سمجھیں. کیسے؟ جو ملا کھا لیا, ملا کھا لیا, نہیں ملا تو نہیں کھایا, جو ملا پہن لیا, نہیں ہے تو نہیں پہنا, کوئی بات نہیں. کوئی ہر وقت طلب نہ ہو, ہر وقت ہرس نہ ہو, خوب سے خوب تر کی تلاش نہ ہو, یہ نہ ہوا تو میں یہ نہیں کر سکوں گا, یہ نہ ہوا تو نہیں ہوا. ایزی گوئنگ, جو مل گیا ٹھیک ہے. درویشی ہے تو شکر اللہ کا, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, مل جائے گا تو ٹھیک ہے, نہیں ملے گا تو نہ سے. یعنی کچھ دماغ کے اوپر سوار نہ کر لے انسان دنیا کو, اور اپنے مزاج میں عاجزی رکھے ہمیشہ. اللہ کے نبی نے جب اپنے لیے یہ دعا مانگی تو آپ سوچیے کہ ہم اپنے لیے کیا مانگ سکتے ہیں. کبھی بھی نفس بہت پھولنے لگے نا, بڑا بننے کو دل چاہے, کپڑے جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل رہے, زیور جو چاہ رہے نہیں مل رہے, گھر چاہ رہے نہیں مل رہے, کوئی بھی دنیا کی پمپن شو, تو اس وقت اس دعا کو یاد کر لیں. مل کے پڑھیے. ایک بار پھر پڑھیے. اگلی دعا ہے صبر, شکر اور تواضع قبول کی دعا. عن بریدة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی, یا اللہ مجھے شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا بنا, اور اپنی نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا. اسے بزار میں روایت کیا. آپ دیکھیے کہ شکور شاکر سے مبالغہ کا سیدھا سپرلیٹیو ڈگری ہے, سب سے زیادہ یعنی بہت زیادہ شکر کرنے والا. پھر صبورن صابر سے مبالغہ ہے, سب سے زیادہ صبر کرنے والا. پھر میں اپنی نظروں میں چھوٹا ہوں یعنی میں خود پسند نہ ہوں, بڑائیاں کرنے والا اپنی نہ ہوں, اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنوں. کیا مطلب ہے؟ کون سی بڑائی؟ یہ کوئی ظاہری بڑائی نہیں, دل میں ان کے میری عزت ہو, میرے اخلاق کی, میرے دین کی, میرے معاملات کی, اور میرا حال ہو لیا ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے ذلیل سمجھیں, درماندہ نہ بن جاؤں. لوگوں کی نظروں میں بڑا بنوں لیکن اپنی نظروں میں چھوٹا. اپنی نظروں میں چھوٹے سے ساتھ ہی فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ میں تیری بندگی کے رنگ میں رنگا جانا چاہتا ہوں. تو یہ تو ابھی انسان کو انشاءاللہ اپنے نفس کے گھوڑے کو قابو میں رکھنے میں مددگار ہوتی ہے. مل کے ایک بار پڑھتے ہیں. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي عيون الناس كبيرا. ایک بار پھر پڑھو. اگلی دعا ہے ہدایت حاصل کرنے اور سیدھے راستے پر قائم رہنے کی دعا. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا, کہو یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ. اسے مسلم نے روایت کیا.
ہدایت تو سمجھتے ہی ہیں، دین دنیا کے ہر معاملے کی ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے، کیا کروں کیا نہ کروں اور کون سا کام میری آخرت کے لیے بہتر ہے، یہ سب ہدایت سے ہیں. صدتنی وہی ہے جس کو وقول قولن صدیدہ، صدید صددہ جو بھی یہاں لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تیر کا نشانے پہ لگنا. اللہ مجھے سیدھا رکھ، ایسے نہیں لگتا کہ کوئی سیدھے روز گاڑی چلا رہا ہے اور ایک دم اس کی گاڑی ٹیڑھی ہو رہی ہے، دوسرے کی لین میں جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. اس طرح ہمارا نفس ہمیں ٹیڑھ سکھاتا، دماغوں میں ہر وقت ہوا بھرواتا، مختلف خیالات ڈالتا رہتا. یعنی پہلے دماغ ٹیڑھا ہوتا ہے، پھر دل ٹیڑھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کے راستے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. کبھی بھی کوئی شخص ایک دم گمراہ نہیں ہوتا، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی جا رہا ہے ٹیڑھا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے ناک سے پکڑ کے سیدھا کر دے. بالکل جیسے سٹیئرنگ کو ذہن میں رکھیے، سٹیئرنگ ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے نا، تو آپ کہتے نہیں اللہ اس کو سیدھا رکھ، تو مجھے سیدھا رکھ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا کہ نہیں. اور اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ ٹیڑھا ہو جاتا. تو چھوٹی سی دعا یاد کر سکتے ہیں، اللہم اہدنی وسددنی،
اللہم اہدنی وسددنی،
تین دفعہ پڑھو،
اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی.
اگلی دعا ہے، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ نے درج ذیل کلمات سکھائے. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ صرف ایک بک آپ کے پاس ہو نا، تو آپ ہر موقع پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، حج میں، رمضان میں، پھر اس کے بعد سفر میں، جہاں بھی جائیں تو ساتھ پورا حوالہ موجود ہے، دعائیں موجود ہیں. اور اگر آپ یہ ساری دعائیں اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، اپنی بک خود بنائیں، بازار میں تو بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کے رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ کتنی ہی دعائیں آپ کو ایک ہی وقت میں مل جاتی ہیں. گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی روڈ میں پھنسے ہوتے ہیں، فوراً اس کو کھولیے اور پڑھ لیجیے. انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ اس سے آپ کو زیادہ نہ تو باتیں کرنے کی عادت رہے گی، نہ سوچنے کی عادت رہے گی، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق رہے گا. دیکھ لیتے ہیں دعا کیا ہے. ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء. آگے سے دعا کے الفاظ ہے، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے، یہ قبیلہ اشعر سے تھے اس لیے ان کو اشعری کہتے ہیں، ابو موسیٰ ان کی کنیت تھی. کیا روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میری خطائیں، میری نادانی اور اپنے معاملات میں تیری زیادتی اور وہ زیادتی جسے آپ جانتے ہیں معاف فرما دیں، یا اللہ میرے شعوری گناہ، ہنسی مذاق کے گناہ، بھول چوک کے گناہ، قصدن گناہ اور دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف فرما دے. یا اللہ جو میں نے آگے بھیجے، جو پیچھے چھوڑے، جو چھپ کر کیے، جو اعلانیہ کیے، وہ سب گناہ معاف فرما دے، اور وہ بھی جنہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نیکی میں آگے کرنے والے اور پیچھے کرنے والے آپ ہی ہیں، اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. پڑھیے مل کے دعا کو.
اللهم اغفر لي وارحمني وارحم
حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میری خطائیں، میری نادانی اور اپنے معاملات میں تیری زیادتی، اور وہ زیادتی جسے صرف آپ جانتے ہیں معاف فرما دیں۔ یا اللہ میرے شعوری گناہ، ہنسی مذاق کے گناہ، بھول چوک کے گناہ، قصدن گناہ اور دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف فرما دیں۔ یا اللہ جو میں نے آگے بھیجے، جو پیچھے چھوڑے، جو چھپ کر کیے، جو اعلانیہ کیے، وہ سب گناہ معاف فرما دیں، اور وہ بھی جنہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ نیکی میں آگے کرنے والے اور پیچھے کرنے والے آپ ہی ہیں، اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس میں مسلم نے روایت کیا۔ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ گناہوں کی کثرت ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ایک بندہ بالکل شاور لینا چاہتا ہے، تیز شاور کھول کے، اور چھپا ہوا میل بھی ختم ہو جائے، ظاہری میل، باہر کا میل، کانوں کے اندر کی میل، ناخنوں کے اندر کی میل، سر کی میل۔ گناہوں کی یہ ساری قسمیں ہیں نا، اور بہت سارے اپنے گناہ تو ہم خود بھی نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگیے سب مل کے۔
جزاک اللہ خیر واسطہ جزا استاد جی، الحمد للہ ابھی بھی ہمارا چیپٹر تو کمپلیٹ نہیں ہوا، بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ یہ آخری دعا جو ہم پڑھے تھے، دو تین دعائیں، یہ حسن المسلم میں ملیں گی، یا نعبد و ایاک نستعین، اس میں آپ کو یہ دعائیں ملیں گی۔ کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ ہمیں کتنی ضرورت ہے ہر وقت دعاؤں کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، اور اللہ سے مانگنے کی۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرنے کی۔ ایک ایک سینٹینس لیے کوئکلی، اور یہ جو چھوٹی سی دعا ہے، یا ایھا المقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ ویری پاورفل دعا جی، بالکل ثابت قدم رہنے کے لیے اس دعا کو تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ہدیتنا والی دعا بھی، اس کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ کہ شیطان جو ہے، اسپیشلی جو قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت پرگل آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی ثابت قدمی کی بھی دعا مانگنی ہے، اور ہر برائی جو جلد یا بدیر ہونے والی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں کبھی حق کے راستے سے نہیں ہٹانا۔ اور یہ کتنی خوبصورت دعا تھی، مسئلہ نمبر 163 میں، حالت مسکینی میں زندگی بسر کرنے اور مرنے کی دعا۔ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو اس کے اندر تکبر ضرور شیطان ڈالتا ہے۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی بہت غربت کی حالت ہو، بلکہ طبیعت میں عاجزی اور مسکینی ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں۔ ہم کہتے ہیں آپ کو، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ کوئی وقت نکال کے آپ لوگوں کی یہ دعائیں سنیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم ساتھ ساتھ یہ دعائیں یاد کرتے رہیں گے، آپ یوں کریں کہ آپ ریکارڈ کر کے تو واٹس ایپ پہ جو آپ لوگوں کا سبیل الجنہ کا ہے گروپ نا اس میں ڈالیں تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی آپ کی اصلاح کر دیں گے, کیونکہ یہاں اگر ہمیں ٹائم نہیں ملتا تو ہم اپنے وقت کو اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ ہمیں یہ دعائیں زبانی یاد ہو جائیں اور ہم چلتے پھرتے ان کو پڑھ سکیں, کیونکہ دیکھ کے تو الحمدللہ پڑھتے ہیں لیکن پھر بعض جگہ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے اور یا آپ ایسی جگہ ہیں کہ آپ کے بیگ میں نہیں رکھی ہوئی, اول تو اب ہماری جس طرح پہلے ضروریات چینج ہوتی ہیں اسی طرح اب ہمارے پاس یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں حسب المسلم کی بہت چھوٹی سی بک ہے وہ ہمارے پرس میں موجود ہونی چاہیے. ہر ویک کی دو دعا آپ لوگ بتا دیں پلیز. جی یوں کریں کہ یہ جو جامع دعا ہے جامع دعاؤں سے شروع کریں, ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ مسئلہ نمبر 155, 156 اور 157, کیونکہ یہ پہلی دعا تو ربنا آتنا سب کو ہی آتی ہوگی, دوسری دعا آپ کو یاد کرنی ہوگی, اور 156 اور 157. اور 155 میں بھی ایک اور دعا ہے, دو دعائیں اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو 155 کی دونوں دعائیں یاد کر لیں کیونکہ پہلی آتی ہے, اور 156 کی پہلی دعا. اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اپنے سبیل جنہ کے گروپ میں ڈالیے تو آپ لوگوں کی اصلاح کر کے آپ کو وہیں پہ پھر بتا دیا جائے گا کہ آپ کی کام مسٹیک ہے, ٹھیک ہے؟ جی آپ قرآن مستون دعائیں ایک ایک کر کے ساتھ اس کو بھی یاد کریں, یعنی آپ ٹوٹل 3-4 دعائیں ایک دن کے لیے, کوئی مشکل نہیں, آپ کسی بھی نماز میں ایک ٹائم بنا لیں, ایٹ لیسٹ آپ کو 15 منٹ چاہیے ہوں گے ایک دعا یاد کرنے میں, اور جب آپ دعائیں یاد کرنے لگ جائیں گے تو آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ذہن کھول دیتے ہیں. تو جتنی آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر یہ ابھی جامع دعائیں, اور اگر ایک قرآن کی دعا پہلے یاد کر سکتے ہیں آیت مسئلہ نمبر 155 سے لے کے 156, یہ اس پہ جو دعائیں ہیں آپ یاد کریں اور واٹس ایپ گروپ میں ڈالیں, ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہم زیادہ اچھے طریقے سے کر پائیں گے کہ یہاں ہمارا ٹائم نہیں ہوتا آج کی کلاس کو. جی اس ویک آپ لوگ کریں, نیکسٹ ٹیوزڈے تک آپ لوگ یہ جو 4 دن ہیں اس میں یاد کرنے کی کوشش کریں, اور اگر آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے تو مقصد آپ کا دعائیں یاد کر کے اپنی ان دعاؤں کی اصلاح کرنا ہے, تو اس لیے ٹارگٹ آپ کو دیتے ہیں ٹیوزڈے تک, اس میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے. اول تو آپ لوگ سب بہت اسٹرکٹلی اس کو فالو کریں, لیکن کسی کو انلیس کوئی مجبوری ہو جاتی ہے تو وہ اس کو چھوڑے نہیں, وہ بیچ میں پھر بھی ڈال سکتا ہے, ہم چیک کرتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر واسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.